السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة خالصة بالقلب واللسان إلى يوم الدين. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد بن عبد الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى في كلامه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال صاحب الجلالين في تفسيره: أي ليعرفون. وقال النبي الأمين عليه الصلاة والتسليم: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق، أو كما قال النبي الأمين. سب سے پہلے مرحلے میں ایک گزارش کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ جو ساتھی ناشتے سے فارغ ہو چکے ہیں، اپنے اوقات کو ضائع کرنے کے بجائے مسجد والے ماحول میں آ جائے، اور جو ساتھی دور دور ہیں وہ تھوڑا قریب ہو جائیں۔ ایک نقطہ یاد رکھیے دوستو، پہلے ہمیں موقع ملتا نہیں ہے دین کی بات سننے اور سمجھنے کا، لیکن جب موقع ملتا ہے تب بھی شیطان یکسوئی سے بیٹھنے نہیں دیتا، بالخصوص وساوس کا آنا، اوہام کا آنا، خیالات کا آنا اور انتشار ذہنی کو پیدا کرنے کے لیے اس کو بڑا راستہ مل جاتا ہے جب درمیان میں جگہ ہوتی ہے، وہاں بیٹھ کے پھر شروع کرتا ہوں ہلو، تو چائے نہیں پیا، سر میں درد ہو رہا، چل چائے پی کے آئیں گے، بول کے وہاں سے شروع کرتا ہوں۔ تو درمیان میں اگر جگہ رہی تو سمجھو انہیں بیچ میں آ جاتا، اس کے بعد میں ایک کو چائے کے واسطے، ایک کو بیڑی کے واسطے، ایک کو پان کے واسطے اٹھاتے جاتا، پھر اس کے بعد جو سننے کے مقصد سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اس کا فائدہ نہیں ہو۔ تو جو ساتھی باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اندر آ جائیں، اور جو ساتھی دور ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ قریب ہو جائیں، اور جو ساتھی کل نہیں تھے وہ غور سے سن لیں۔ مجھے حکم یہی ہوا ہے کہ جو مضمون ادھورا کل رہ گیا تھا اس کو تکمیل کرنا۔ بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو کل مصروفیت میں تھے، حاضر نہیں ہو سکے تھے، کچھ نئے ساتھی بھی، تو اشارتاً کل والی پوری گفتگو کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا اجمالاً۔ میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کو اکتساب فیض کے لیے نسبت ضروری ہے، انسان کو مرتبہ انسانیت میں آنے، آدمی کو آدمیت سیکھنے کے لیے نسبت کا ہونا ضروری ہے، اور نسبت کے چار درجات ہیں۔ سب سے پہلی نسبت کو نسبت انعکاسی کہتے ہیں۔ جیسے آپ آئینے کے سامنے ٹھہرے تو جب تک آئینے کے سامنے ہوں گے آپ اپنی صورت آئینے میں دیکھتے رہتے ہیں۔ بلا تشبیہ اب اندازہ کیجئے کہ جب ہم شیخ طریقت کے سامنے ہوتے ہیں، اپنے مربی کے سامنے ہوتے ہیں، اپنے مرشد کے سامنے ہوتے ہیں، اپنے معلم کے سامنے ہوتے ہیں، اپنے استاد کے سامنے ہوتے ہیں، تو دل کی کیفیت جدا ہوتی ہے، اور جب ان کے سامنے سے ہٹ جاتے ہیں تو دل کی کیفیت الگ ہوتی ہے، آئینے کی طرح ہے، اس کو نسبت انعکاسی کہتے ہیں۔ لیکن ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو آدمی یہ گمان کرتا ہے، یہ خیال کرتا ہے کہ نہیں صاحب، اس کو بڑھانا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، کب تک یہ غفلتوں والی زندگی میں پڑے رہیں، تو پھر وہ اپنا تعلق بیعت کے ساتھ قائم کر لیتا ہے، اس نسبت کو نسبت اصلاحی کہتے ہیں۔ نسبت اصلاحی میں پھر ایک شک نکلتی ہے جس کو نسبت لقائی کہتے ہیں، یعنی بیعت کہے کے لیے کرتے ہیں۔ مقاصد بیعت میں پہلا مقصد تو یہی ہے کہ آدمی اپنی اصلاح کی فکر کرے، اور زندگی میں اللہ عز و جل کو راضی کرنے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لانا اس کا مقصد اصلی ہوتا ہے، پچھلے گناہوں سے توبہ کرنا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم و حوصلہ کرنا، یہ بھی مقاصد میں شامل ہے۔ یہ شامل نہیں ہے کہ میرا تجارت چل پڑے، میری دکان چل پڑے، میرے مکان کے حالات ادھر جائیں، میری بیماریوں سے شفا مل جائے، یہ مقاصد بیعت نہیں ہے. فیض ہے اپنی جگہ اگر اللہ کسی کو نصیب کر دے وہ ان کی مہربانی ہے، لیکن اصل فیض اکتساب علمیہ. تو دوسرا مرحلہ اصلاح کے لیے ربط و تعلق کا قائم کرنا. یہاں پر ایک بات ذہن نشین رکھیے، اکابرین نے سمجھانے کے لیے مثال دی، کسی چیز کو خراب ہونے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت کبھی نہیں پڑتی. مثلا اگر آپ گھر کو ایسے ہی چھوڑ دیجئے، دھول جمع ہو جاتی نہیں ہو جاتی، اس کو صاف کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں، آٹومیٹکلی اس کو خراب کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، خود ہی خراب ہو جاتا. کپڑے ہیں آپ نے پہن رکھے ہیں، کچھ کریے مت، لیکن آٹومیٹک 8 دن ہوتے میلے ہو جاتے، ویسے تو آج کل کے زمانے میں دوسرے دن ہی میلے ہو جاتے. اگر کوئی آدمی اتنا متقی اور پرہیزگار ہے کہ بازار کی صورت ہی نہ دیکھتا ہو، اللہ اللہ کرتے مسجد میں پڑا ہو، تب بھی 8 دن میں اس کے کپڑے گوٹ. میرے دوستو ایسے ہی کھانا ہے پکا ہوا ہے، اگر آپ نے رکھ چھوڑا ہے اس کو ایسے ہی رکھ تو اتر جاتا ہوں، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی خراب کرنے کے بعد. سالن ہے آپ نے اس کو خراب تو نہیں کیا، لیکن خود ہی خراب ہو جاتا ہے رکھے رکھے. تو ایسے ہی زمانے کا حال اور ہمارے قلوب کا حال ہو گیا میرے دوستو، کہ یہ پڑے پڑے رہ گئے اور یہ خراب ہو گئے، پراگندہ ہو گئے، یہ دنیا کے حجابات کو لپیٹا ہوا ہے اپنے اوپر. جب میں حجابات کھولوں گا سب پتہ چلے گا کہ انسان کے اندرون میں کتنے کمالات الہیہ ہیں. تو بات کا مرحلہ ہے نا، ابھی تو صرف یہ عرض کرنا ہے کہ اصلاح کس کو بولتے. میرے دوست تو کھانا اچھا رکھنے کی فکر آدمی کو ہوئی، اس نے فریج خرید لیا، سالن کو بچانے کی فکر لاحق ہوئی تو فریج خرید لیا. ایسے ہی دیگر کھانے پینے کی اشیاء کو محفوظ کرنے کے لیے، خراب ہونے سے بچانے کے لیے اس نے فریج کا استعمال کیا. بلا شبہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ پراگندہ کپڑوں کو اور میلے کچیلے کپڑوں کو صاف کرنے کے لیے ہم نے واشنگ کا استعمال کیا. اب ایسی ہی ساری چیزوں کے اندر جیسے گھر صاف کرنے کے لیے جھاڑو کا استعمال کیا، کبھی دل کو صاف کرنے کے لیے بھی ہم نے کسی چیز کا استعمال کیا. اب پتہ یہ چلتا ہے کہ نہیں صاحب اس کو تو ایسے ہی چھوڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ دنیاوی مشغولیات میں لگ گیا. کبھی بیوی کی محبت غالب، کبھی بچوں کی محبت غالب، کبھی ماں باپ کی محبت غالب، کبھی بھائی بہنوں کی محبت غالب، کبھی دوستوں کی محبت غالب. اب بعض تو ایسے ہیں کہ کس کی محبت غالب ہے وہ بولتے ہوئے بھی تھوڑا جھکنا پڑتا شرما کے، وہ جائز ہے نہیں ہے وہ بات کا مسئلہ ہے، لیکن ہم کو تو شرم آتی ہے بولتے ہو. تو بہرحال میرے دوستو مادیات میں ہمارا دل کسی اور سے لگ گیا اور اس کو صاف کرنے اور اس کو اچھا کرنے کی فکر ہم سے نکل گئی. حالانکہ اصلاح کا مقصد اصلی جب آپ پوچھیں گے صوفیاء کرام سے تو 4 چیزیں بتاتے ہیں، تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، تجلیہ روح، تخلیہ سر. جو آدمی نفس کا شکار ہوتا ہے یوں سمجھیے کہ وہ نسبت انعکاسی میں ہوتا ہے. جس آدمی کا قلب بیمار ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ نسبت اصلاحی قائم کر لے، اور جس آدمی کو اس مرتبے میں یا راہ سلوک میں یا طریقت میں یا میدان تصوف میں دوڑ لگانا ہے تو اس کو چاہیے کہ لقا کا معاملہ کر لے. لقا کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. فریج کے بارے میں ایک مثال میں نے دی تھی کہ صاحب آپ کھانا محفوظ کرتے ہیں، اس میں محفوظ ہی نہیں ہوتا متغیر بھی ہوتا ہے. مثال بتلاؤں، آپ نے ایک مادہ سیلان یعنی بہنے والا مادہ پانی رکھ دیا فریزر میں، جب تھوڑی دیر آپ اس کو رکھ چھوڑیں گے اس میں تو کیا ہوگا، تغیر آ جاتا ہے کہ نہیں آتا، پانی جا کے برف بن جاتا ہے، سیلان جا کے انجماد آ جاتا ہے، کیفیت میں بلا کا تغیر آ جاتا ہے. میرے دوست پانی اگر ٹھنڈا ہو آپ ایک گلاس پئیں گے اور اس کے بعد پانی ختم ہو جائے گا، لیکن اگر وہی ایک گلاس پانی اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے فریج میں رکھ چھوڑیں گے اور اس کے بعد نکالا جائے گا، وہ ایک گھڑے پانی کو ٹھنڈا کر دے گا اور سارے گھڑے سے پورے لوگوں کر دے گا. جب ہم اپنے تعلق کو اپنے شیخ کے ساتھ اس طرح وابستہ کر دیتے ہیں کہ ہمارے اوقات لگیں، ہم جو ذکر کر رہے ہیں یا جو شکل کر رہے ہیں یا جو مراقبہ کر رہے ہیں یا جو ریاضتیں کر رہے ہیں یا جو مجاہدات کر رہے ہیں، ہماری زندگی کی فیلڈ میں ہم اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے جو محنت کر رہے ہیں، جو مشقت کر رہے ہیں، اس میں اپنے آپ کو شیخ کے حوالے کر دینا، کل میت بین یدی الغسال، جیسے غسال کے ہاتھ میں میت ہوتی ہے کہ جس طرح چاہے اٹھائے اور پٹکے، اور جس طرح دھوبی کے ہاتھ میں کپڑا ہوتا ہے کہ جیسے چاہے اس کو نچوڑ ڈالے تاکہ اس کے سارے اندرون کے میل نکال دیے جائیں اور اس کو ایک پاکیزہ صورت دے دی جائے، اسی طرح جب ایک انسان اپنی اصلاح باطن کے لیے اپنے آپ کو شیخ کے حوالے کر دیتا ہے پھر پروردگار عالم اس کا تزکیہ نفس بھی فرما دیتے ہیں، تزکیہ قلب بھی فرما دیتے ہیں، اور اس لقاء کی برکت سے پروردگار عالم کی جانب سے القاء کی صورتیں ہونا شروع ہوتی ہیں، جس کو اکتساب فیض کہتے ہیں، کہ پروردگار عالم اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں اور پھر اس کے اندر اپنے علوم کو داخل فرما دیتے ہیں، جیسا کہ کل مفتی صاحب نے بھی بیان فرمایا۔ ہمارے زمانے میں کچھ سوچوں کا ہیر پھیر چل رہا ہے، دکانیں تو بہت کھلی بھی ہیں نا، اینٹی وائرس بھی رکھنا پڑتا ہم لوگوں کو تھوڑا تھوڑا، کبھی کبھی وائرس آ گیا تو نکالنے کے واسطے کوئی دوسری فائل بھی استعمال کرنی پڑتی، مگر کبھی کبھی کرتا ہوں میں، کیونکہ اکابرین موجود ہوتے ہیں تو تھوڑا سا جھجھک ہوتی ہے۔ ہمارے زمانے میں یہ ہو گیا کہ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ بیعت کر لیے، 50 سال گزر گئے لیکن کوئی تغیر نہیں، بیعت نام ہے اس کا کہ ادھر ہاتھ میں ہاتھ دو اور بیعت کرو تو سارے گناہ معاف اور جنت کا وعدہ پکا۔ کیسے ہوتا ہے سرکار، مجلس حضوری بھی مل جاتی ہے، جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں پہنچ جاتے ہیں، چاہے آپ سنت کے 1000 خلاف جائیں ان کو اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سنت کے خلاف کر کے تقرب اللہ مل جاتا ہے، وہ دھوکے میں پڑے ہوئے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے ضابطہ دیا ہے کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑ کر میری محبت کی طلب میں آؤ گے تو قسم رب ذوالجلال کی، پروردگار عالم نے فرمایا کبھی بھی تم میری محبت نہیں پا سکتے، ہاں اگر تم چاہتے ہو میں تم سے محبت کروں تو پھر تم پر لازم ہے کہ میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے کیا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جب تم اطاعت کا دامن تھام کے آتے ہو اللہ اپنی محبت کا اعلان فرماتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ دعووں سے نہیں ہوتا، حقائق سے ہوتا ہے، بولنے سے نہیں ہوتا، عملی زندگی اپنانے میں، جب آدمی عملی طور پر زندگی میں ان اعمال کو اختیار کرتا ہے پھر پروردگار عالم کی طرف سے ایک صورت نکل آتی ہے اکتساب فیض۔ یہ نہیں ہے کہ صاحب آپ یہاں بیٹھے ہیں اور مناقب ہو گئے اور پیرانے پیر کی زیارت ہو گئی، جی چشتی سلسلے کے بزرگوں کی زیارت ہو گئی اور ان سے اکتساب فیض جاری، یہ ہوتا ہے اپنی جگہ، لیکن وہ کیسا ہوتا ہے وہ بھی سن لو، اطاعت رسول کے بغیر نہیں ہوتا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلوب دیا، میرے دوستو اس زمانے کا سب سے بڑا رونا ایک روتا ہوں اکثر کہا کرتا ہوں، اگر علم ظاہر ہے تو علم باطن سے پیدا لے، علماء ظواہر میں اکثریت ایسوں کی ہے جو علم ظاہر ہی کو سب کچھ سمجھ کر نہ اپنے لیے پیر کا انتخاب کیا، نہ شیخ طریقت کا انتخاب کیا، نتیجہ یہ ہوا میرے دوستوں کہ انہوں نے علوم ظاہرہ ہی کو سب کچھ سمجھا اور جو اصلاح باطن کا کام کرنے والے تھے ان کو کوئی حیثیت نہیں دی، بے اعتبار نتیجہ وہ اپنے قلوب کے اندر ان بیماریوں کو پاتے ہیں جو بیماریاں ایک مومن کے دل میں زیب آنی گئی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعوت و تبلیغ سے اللہ منصرف فرما دیتے ہیں، میں کسی کی تنقید نہیں کر رہا میرے دوستوں، کسی کی تنقید نہیں کر رہا، میں صرف اپنے حالات کا رونا رو رہا ہوں کہ ہمارے زمانے میں کیسا نظام چل پڑا ہے، اس میں کوئی بھی بری نہیں ہے۔ اب دعوت و تبلیغ سے آدمی منسلک ہو گیا، علماء سے ملنے میں اس کو حجاب شروع ہو گیا، نہیں صاحب عالم سے مسئلہ پوچھتے ہوئے شرم آنے لگی، اب شیخ طریقت میں جانے کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، 40 دن کے چلے میں جو مجاہدات ہو جاتے ہیں ہوتے ہیں، اس میں شک نہیں، میں اس کا انکار بھی نہیں کرتا، الحمدللہ ہمارے اکابرین نے ہمیں اس کام سے بھی لگایا ہے اور میرا خود وقت لگا ہوا ہے، میں صرف اپنی برائیوں کو نکالنے کے مشورے دینے کے طور پر چند باتیں عرض کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے میرے دوستوں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کی محنت کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر علماء کی اور مشائخین کی عظمت ہمارے قلوب سے نکل جاتی ہے، یہ برائی ہے اور اس برائی کا نکالنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ کبھی ایسا ہوا زمانے میں ہم نے دیکھا، جیسے علماء علم ظاہر کو تو لے لیے لیکن علم باطن کی طرف توجہ نہیں دیتے، ایسے ہی بہت سارے جہلا علوم باطن کا دعویٰ کرنے لگ گئے اور علم ظاہر کا انکار کرنے لگ گئے، اب وہ شیخ بھی بن گئے، وہ مسند نشین بھی ہو گئے، وہ گدی نشین بھی ہو گئے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہو گئے، واللہ اعلم۔ حقیقت حال تو یہ ہے علم ظاہر کا کوئی انہیں پتہ نہیں اور علم باطن کے دعوے ہیں، جبکہ ظاہر کے بغیر باطن نہیں ہوتا اور باطن کے بغیر ظاہر نہیں ہوتا، دونوں کا ایک دوسرے سے تعلق ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ ہے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، بات یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں یہ ظاہری ہے یا باطنی؟ کوئی آدمی اگر یہ کہے میں دل سے نماز پڑھتا ہوں، آپ کیا کہتے ہیں؟ صاحب آپ کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ نماز عمل ظاہر کا نام ہے۔ لیکن پلٹ کے اگر میں پوچھوں کہ صاحب آپ کا عمل ظاہر نماز ہے، آپ نے پڑھ لیا، لیکن میں دل میں خیال ہے کہ میں نماز اس کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، پھر آپ کی نماز صحیح ہے؟ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ علماء کا جواب کیا ہوگا؟ سب یہ کہیں گے کہ نہیں اس نے ریاکاری کی ہے، اس صورت میں اس کی نماز مقبول نہیں، جبکہ عمل تو ظاہری تھا، نماز تو ظاہراً پڑھ رہا تھا، ایک باطنی عمل کے چھوٹ جانے سے نماز کیسے نہیں ہوگی؟ تو میرے دوستو، جیسے ظاہر کے اعمال کا کرنا ضروری ہے، ایسے ہی باطن کی اصلاح ضروری ہے۔ اگر ظاہری طور پر نماز پڑھ رہا ہو، نیتوں کی اصلاح نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ ایسے ہی دل کی نیت کر لے کہ نماز پڑھ رہا ہوں لیکن عمل ظاہر کو اختیار نہ کرے تو نماز نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیے، ہم علوم ظاہرہ کو بھی ماننا ہے، علوم باطنہ کو بھی ماننا ہے۔ علوم ظاہرہ نام ہے اس بات کا کہ شکل و صورتوں میں نظر آنے والے اعمال کو اپنے جسم ظاہر سے صادر کرے، اور علوم باطنہ نام ہے اس بات کا کہ اللہ کی رضا مقصود اصلی بنا لی جائے اور ان کو خوش کرنا اپنی دل کی نیتوں کا حال ہو جائے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ ادھر سے اترنا پڑتا، اس کو کہتے ہیں القا ہونا، الہام ہونا، پروردگار عالم کی جانب سے ہمارے سینوں کا کھول دیا جائے۔ سینے نہیں کھلتے تو ایک علم پر اکتفا ہوتا ہے، دوسرے علم سے انکار ہوتا ہے۔ علماء ظواہر بواطن کا انکار کریں گے، علماء باطنی جی علماء ظواہر کا انکار کریں گے، پھر آخر یہ اسٹیج پہ آئیں گے کب؟ متحد ہوں گے کب؟ میرے دوست، یہ بھی حق ہے اور یہ بھی حق ہے، کسی ایک کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، اور اگر انکار کرو گے تو پھر بہت بڑے عمل سے محروم ہو جاؤ۔ ایک اور صورت بھی ہے، سب وہ زمانے کے جو شیوخ تھے اب کہاں ہیں؟ پہلے زمانے میں ہوتا تھا نا، حضرت مرید کو پسند کر لیے، اٹھا کے گلے ملے تو پورے علوم منتقل ادھر سے ادھر، سینہ بسینہ ہوتا تھا، ہم اس کا انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن ان کے جسم کو ریاضتوں میں کپا کرتے تھے پہلے، پھر دیتے تھے علم، ایسے نہیں دیتے۔ چلیے، حضرت مولانا شاہ جمال الرحمان صاحب مدظل العالی انفرادی مجلس میں سمجھا رہے تھے، اس میں یہ واقعہ سنایا حضرت ابو سعید کا، جو شاہ عبد القدوس نور اللہ مرقدہ کا کے پوترے ہیں۔ ان کی دادی ماں نے کہا شیخ ابو سعید سے کہ بیٹے، اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ تو اپنے دادا کی میراث کو حاصل کر لو۔ دادی ماں کے کہنے پہ پوترے تیار ہو گئے۔ اچھا دادی اماں، آپ نے کہا مجھے منظور، لیکن ملے گا کہاں، میراث کہاں رکھی ہوئی ہے؟ تاکہ اپنے دادا کے خلیفہ کے پاس چلے جاؤ فلاں جگہ۔ اب وہ شاہ عبد القدوس کے خلفاء کو ڈھونڈتے رہے، الغرض یہ کہ ایک صاحب مل گئے جن کے پاس ان کا جانا ہوا۔ انہیں پتہ چلا کہ بھائی شیخزادے آ رہے ہیں، صاحبزادے تشریف لا رہے ہیں، تو انہوں نے بڑا اکرام کیا، شہر سے باہر آ کے استقبال کیا، انہیں اپنے سینے سے لگایا، اپنی سواری پہ سوار کیا، اپنی مسند پہ بٹھایا، ان کے پیر دابنے لگ گئے۔ یعنی ایک خدمت کا ایک نظام چلا، کیونکہ شیخزادے تھے، جیسے شیخ کی خدمت ضروری ہوتی ہے، شیخزادے کا احترام ضروری ہوتا ہے۔ جب شیخزادے کا اکرام کرنے لگے تو وہ الغرض کچھ دن رہے، کچھ محلت ان کے پاس اپنا وقت لگاتے رہے، لیکن یہ کہ وہ چیز نہیں ملی جو دادا سے خلیفہ کو ملی۔ تو انہوں نے جانے کا ارادہ ظاہر فرمایا، تو حضرت نے پوچھا کہ آنے کے مقاصد آپ نے بیان نہیں کیے، تین دن تک مرغ مسلم کی دعوتیں اڑاتے رہے اور تین دن تک تو کچھ پوچھا نہیں، کیونکہ تین دن تک تو مہمانی، اس کے بعد میں جب جانے لگے تو پوچھ لیا کہ صاحب یہ تو بتا دو کہ آنے کے مقصد کیا ہے۔ تو جب آنے کا مقصد انہوں نے ظاہر کیا کہ صاحب میں تو آپ کے پاس آیا تھا اپنے دادا کی میراث لینے کے لیے، انہوں نے کہا پھر تو مسئلہ کچھ اور ہوگا، ایسے نہیں ملے گا، مسئلہ بدل جائے گا، کیا کرنا پڑے گا؟ اب وہ گدی پہ میں بیٹھوں گا، آپ کو نیچے بیٹھنا پڑے گا، اوپر سے نیچے آ گئے پہلے، اس کو تذلل بولتے، کبر سے ذلت کی طرف لانا، عظمت سے بے عزتی کی طرف لانا، عزت سے بے سر و سامانی کی طرف لانا۔ جب انہوں نے کہا کہ آپ کو مقام چھوڑنا پڑے گا، کہا مجھے منظور ہے لیکن میں دادا کی میراث لے کے جاؤں گا۔ سچی تڑپ ہوتی ہے تو اللہ راستے کھولتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، میں میراث لے کے جانے والا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، پھر نیچے آ جائے۔ اب یہ شیخ کی گدی پہ بیٹھ گئے خلیفہ صاحب، اور ان کو یعنی شیخزادے کو نیچے بٹھا دیا۔ اب اس کے بعد میں اپنے مریدین سے کہا کہ ان کو لے جاؤ اور استبل میں باندھ، استبل میں چھوڑ دو کہ ان کے رہنے کا ٹھکانہ وہ ہے۔ جگہ بدل گئی کہ نہیں بدل گئی؟ اب تک تو شیخ کے بستر پہ آرام فرما رہے تھے، ابھی اٹھا کے لے جا کے استبل میں سلا دیا۔ پھر اس کے بعد میں یوں ہوا، بعض لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت کے پاس چند شکاری کتے تھے۔ اب لوگوں کو اشکال ہوتا کہ صاحب کتا پالنا جائز ہے کیا؟ شکاری کتے کا مسئلہ الگ ہے، عام کتوں کا مسئلہ الگ ہے، کتے کتے میں بھی فرق ہے تو ہم کو نہیں معلوم۔ وہ خالص گوشت کھلائے جاتے ہیں جس پر ذبیحہ یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے حلال کیا ہوا جانور ہوتا ہے، اس میں کا ایک حصہ انہیں کھلایا جاتا ہے، کچھ حصہ ہم یعنی انسان کھاتے ہیں، وہ اس طرح پرورش پائے ہوئے کتے ہوتے ہیں، اور ان کو ایک الگ مقام پہ رکھا جاتا ہے، ان کے رہنے کی جگہ الگ ہوتی ہے، جیسے گھوڑوں کا باندھا جانا الگ ہوتا ہے، بکریوں کو الگ جگہ باندھا جاتا ہے، جانور الگ باندھے جاتے ہیں، ایسے ہی وہ کتوں کو بھی الگ باندھا جاتا ہے، وہ گھر سے دور ہوتے ہیں، گھر میں ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے نا، دور رہے تو رکھنے کے بھی طریقے معلوم سے ہوں گے نا. بعضوں نے لکھا ہے کہ ان کتوں کی پرورش یا ان کی نگہداشت کی ذمہ داری لگائی شیخ ابو سعید، شیخ زادے کو اس کام پہ لگا دیا. کیوں لگایا تھا؟ چاہے تو دے دے سکتے تھے، چند منٹوں کا کام تھا، سینے سے لگا لیتے اور روم مل جاتے. نہیں میرے دوستو، ایسے علوم نہیں ملا کرتے، اس کے لیے کیپیسٹی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے ایک استعداد کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے ایک لیاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے ایک صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے اس جسم ظاہر میں ان علوم کو سمونے کی استعداد اور قوت کا پیدا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور یہ قوت پیدا ہوتی ہے انا کے نکلنے کے بعد. اتنا جلدی نہیں آتی نا انا نکلنا، تو پھر وہ قوت آتی، روحانی قوتیں بیدار ہوتی، جسمانی قوتیں معدوم ہوتی. تو الغرض یہ کہ میرے دوستو پھر شکار پہ جانے لگے تو کہا کہ صاحب اب یہ کام کرو، اب ان کو دھلا بھی رہے ہیں، ان کو نلا بھی رہے ہیں، ان کتوں کو کھلا بھی رہے ہیں، الغرض ان کی مالش بھی ہو رہی ہے، شیخ نے جو کہا فرائض کے بعد والے اعمال میں وہ کام میں لگے ہوئے ہیں، ریاضت چل رہی ہے، محنت مشقت چل رہی ہے. ایک وقت آیا آزمانے کے لیے، اپنی بھنگن سے کہا حضرت نے کہ جاتے جاتے اس پہ تھوڑا سا گرا دینا، وہ جاتے جاتے تھوڑا گرا دی تو انہوں نے کہا کہ یہ گنگو ہوتا تو دیکھ لیتا ہو، مطلب یہ ہوا کہ ابھی باقی ہے نا، میرا شہر نہیں ہے بول کے خاموش ہوں، میرا شہر رہتا تو بتا دیتا، بول دیجیے اپنی گلی میں کتا بھی شیر ہوتا بول کے بول دیجیے. اس طرح کی گویا ایک مثال، اللہ معاف کرے، لیکن میں بات سمجھنے کے لیے بات کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں شیخ کی طرف اس کی نسبت ہوں. میرے دوستو انہوں نے کہا کہ گنگو ہوتا تو بتا دیتا، جا کے شیخ سے کہہ دیا کہ حضرت ایسا فرما رہے ہیں. انہوں نے کہا اچھا ابھی باقی ہے شیخ زادگی، ابھی صاحبزادگی باقی ہے، یہ جب تک نکلے گی نہیں اس وقت تک تو ملنے کا نہیں. شیخ کے علوم تھے، دادا سے لیے تھے، پودرے کو دینے میں کیا حرج تھا؟ کہا کہ نہیں کیپیسٹی نہیں ہوگی تو پھٹ جائے، استعداد نہیں ہوگی تو وہ بہہ جائے گا، ضائع ہو جائے گا، ان کو معلوم تھا، لہذا انہوں نے ان کو صلاحیت پیدا کرنے کے لیے کچھ اشغال لگائے، کچھ کام لگایا، کچھ مصروفیت لگائی، کچھ ریاضتوں میں لگایا، کچھ مجاہدوں میں اور مشقتوں میں ڈالا. کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں دوسری مرتبہ پھر بندن سے کہا کہ ایک بار اور ڈالو، جب وہ دوبارہ ڈالی تو اس وقت صرف گورے، مطلب کہ تو وہی ہوا نا، لیکن زبان سے کچھ نہیں کہا. جا کے شیخ سے کہا کہ وہ گھور کے دیکھے ہیں، زبان سے تو کچھ نہیں کہا. کہا کہ نہیں ابھی ہے تھوڑی کثر باقی ہے. پھر اس کے بعد میں تیسری مرتبہ، ایک مرتبہ حضرت نے حکم دیا کہ پھر ایک بار گراؤں. جب تیسری مرتبہ گرایا تو ان کا رویہ بدل گیا، کہنے لگے کہ اماں مجھے معاف کر دے، شاید میرے پیر غفلت سے ایسا پڑ گیا، تجھے ٹھوکر لگ گئی، تو گر گئی، کہیں تجھے چوٹ تو نہیں آ گئی. اب وہ اس کو منانے لگے اور اس کا کیچڑ خود اٹھانے لگے، کہنے لگے کہ میری وجہ سے گرا ہے تو مجھے چاہیے کہ میں اٹھاؤں. اب انا پوری نکل گئی. اس کے بعد حضرت نے پھر آزمانے کے لیے میدان کی طرف ان کتوں کو ان کی کمر سے باندھ دیا. آپ کو پتا ہے شکاری کتا جب شکار کے لیے اچھلتا ہے تو پھر وہ بے قابو ہو جاتا ہے، کسی کے قابو میں نہیں رہتا. حضرت جنگل کی طرف گئے شکار کے ارادے سے، اور ساتھ میں اپنے جی شیخ زادے کو بھی لیتے چلے، اور ان کی کمر سے کتوں کو باندھ دیا. کہتے ہیں استقلال مزاجی ایسی ان لوگوں میں آئی تھی، ہمتیں ایسی پیدا ہو گئی تھی. یہاں اس بات کو سمجھنا، شیخ نے کہا شکار کے حکم کے لیے جب کتے دوڑنے لگے تو یہ اتنے ریاضتوں کی وجہ سے نحیف اور کمزور ہو گئے تھے کہ کتے کی چھلانگ برداشت نہ کر سکے، زمین پہ گر گئے. اب وہ کتے دوڑ رہے ہیں، یہ ان کے ساتھ گھسیٹ رہے ہیں. ارے صاحب پٹا کھول دو. کہتے کہ نہیں یہ جو شیخ نے باندھا ہے اس کو ایسا تھوڑی کھولیں گے، ایسا کھلنے والی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے حکم سے باندھا گیا ہے، جب تک ان کی مرضی نہیں ہوگی اس وقت تک یہ نہیں چھوٹے گا، اس وقت تک یہ نہیں کھلے گا، چاہے جان چلی جائے. پھر کہیں جا کے اندرون بنتا ہے. رات کو خلیفہ صاحب بھی آئے شکار سے واپس، صاحبزادے بھی آئے، تو رات میں اپنے پیر کی شاہ عبد القدوس رحمہ اللہ کی زیارت کی تو انہوں نے کہا کہ خلیفہ صاحب ہم نے تو آپ کو اتنی زیارت ہی کرائی تھی، بس اتنا کہنا تھا کہ صبح کو اٹھے فجر کی نماز کے بعد میں تاج خلافت بھی عطا فرمایا اور سینے سے لگا کہ علوم بھی منتقل کرنا. اسی زمانے کا یا کچھ پہلے کا واقعہ حضرت باقی باللہ کا ایک مشہور ہے. نسبت لقاء کو سمجھانا چاہتا ہوں، یعنی سینے سے علوم کا انتقال کیسے ہوتا ہے. میرے دوستو حضرت حاجی باقی باللہ रहिमहुल्लाह के पास एक नान भाई था, नान की रोटी बनाने वाला। अब देखते हैं नान की रोटी बनाने के लिए एक तनूर होता है, उसके अंदर हाथ डाल के रोटियां बनाते हैं, उसको नान भाई बोलते हैं, रोटी नान की रोटी बनाने वाला। हजरत के पास जो मुरीद आता वो खुलूस नीयत के साथ उसकी खिदमत करता। रात के 12 बजे दिन की दोपहर की सिलसिलाती धूप में, सर्दियों के मौसम में, गर्मा के मौसम में उसने एक अरसा गुजार दिया अपने शेख की खिदमत में। कभी उसने कोई सवाल नहीं किया। एक मरतबा यूं हुआ कि रात के 12 बज रहे हैं, इंतहाई सर्दी का आलम है, बारिश पड़ रही है, कुछ मेहमान हजरत के पास आ गए, वाकिबिल्ला रहमहुल्लाह के पास। तो वो नान भाई जाग गया और देखा कि हजरत के पास कुछ मुसाफिर आए हैं, मुझे चाहिए कि इनकी कुछ खिदमत करो, तो उसने फौरी जो है चूल्हा से लगाना चाहा ताकि रोटी डाल दे। तो चूंकि बारिश हुई थी तो बारिश की वजह से चूल्हा जल्दी नहीं रखता, वो उसमें इतनी मेहनत कर रहा था उसको सिलगाने के लिए कि उसकी मेहनत की वजह से पड़ती बारिश में इसके जिस्म से पसीना निकल रहा। कितनी मेहनत कर रहा था होगा वो सुखाने के लिए, उसमें लकड़ियां लगाने के लिए, फिर लकड़ियों पे आग लगाने के लिए, फिर रोटी डाल के मेहमानों को खिलाया। हजरत की मोहब्बत में उसको बुलाए और कहा कि मांग क्या मांगता है, कभी अल्लाह वाले कहते हैं तो मांगना चाहिए लेकिन अपनी हद में रह के मांगना अच्छा रहता है, मांग क्या मांगता है। उस अल्लाह के बंदे ने कहा कि हजरत मेरे को अपने जैसा कर दो, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे जैसा हो जाना हूँ। हजरत ने कहा, थोड़ी देर मुराकबा किया, उसके कल्ब की तरफ तवज्जो की, उसके बाद में कहा कि कुछ और मांग लेता तो अच्छा था, कुछ और मांग ले, नहीं मेरे को तो आपके जैसे छोना है, मेरे को तो आपके जैसी छोना है। हजरत ने फिर मना किया कि देख तू समझ नहीं रहा है, मैं तो कह रहा हूँ कुछ और मांग ले ले, ले लेकिन ये चीज जो है तुझे हजम नहीं होगी। जैसे माँ बच्चे को समझाती है कि बेटा बिस्किट का पूड़ा आपको हजम नहीं होगा, एक आध बिस्किट खा लो उससे ज्यादा मत खाना वरना तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन वो मानने को नहीं दे रहा था, वो कह रहा था कि नहीं हजरत मेरे को आपके जैसी छोना है। बात होते हैं जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लाड़ में आ गए तो कहने लगे मैं आपको देखे बगैर हंसता ही नहीं, वैसा भी होता है कभी कभी। तो बाद अल्लाह वाले लाड़ करते हैं तो उनकी मोहब्बत में मगलूब होकर वो भी इस तरह कहते हैं कि नहीं हजरत मेरे को आपके जैसा ही छोना है। तो हजरत ने कहा अच्छा चल, अंदर कमरे में ले गए और उसके बाद उसका मुआनका किया। हजरत के जो उलूम थे वो उसके सीने में मुंतकिल हो गए और यहाँ तक के लिखा है तारीख लिखने वालों ने और इस वाकये को कलमबंद करने वालों ने कि हजरत बाकीबिल्ला हजरे से बाहर आए, उसके बाद नान भाई को देखा तो वो बिल्कुल हाजी बाकीबिल्ला की सूरत में आ गया था और उसका सीना फूल गया था, लेकिन अंदर से बाहर आया तो जिस्म आया रो नहीं आया क्योंकि वो मुर्दा हो चुका। हजरत ने फरमाया मैंने पहले ही मना किया था कि कुछ इस्तेदाद होती है कुछ इस्तेदाद नहीं होती, इसने वो इस्तेदाद न होने के बावजूद उसका सवाल किया, लेकिन मैंने चूंकि जुबान दी थी कि जो मांग आज दे दिया जाएगा, मुझे तो देना था मैंने तो दे दिया, लेकिन इसके दिल के अंदर इसकी रूह के अंदर इसके जिस्म के अंदर वो इस्तेदाद वो काबिलियत वो लियाकत वो सलाहियत वो कैपेसिटी नहीं थी कि मेरे उलूम को समो लेता या अपने अंदरून में प्रो लेता, लिहाजा वो फट गया, यानी है कि वो इस दुनिया से गुजर गया। मेरे दोस्तों लिका के इस माना में इस जमाने में चलने वाले अगर आप ढूंढेंगे तो इस जमाने में तो नहीं मिलेंगे, अगर मिलेंगे भी तो ऐसा नहीं देंगे। कब देंगे? जैसे हजरत सईद की को यानी जरूरत पर लगाया, काम पर लगाया, रियाजत और मेहनत पर लगाया, फिर कहीं जाके एक अरसा गुजरता है तो देखते हैं कि अभी पैदा हुआ नहीं हुआ, जिस्म के अंदर सलाहियत पैदा हुई नहीं हुई देखी जाती है, फिर दिया जाता है। अगर जिस्म में ही सलाहियत ना हो और दे दिया जाए तो वो जिस्म फटेगा नहीं तो होगा क्या? अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने एक मिट्टी का बर्तन उठाया, इंसान किससे बना है? मिट्टी से ना, तो मिसाल मिट्टी की देनी पड़ेगी। आपने एक मिट्टी का जी घड़ा उठा लिया, उसमें चावल भरने लग गए, अब चावल पूरा लबालब भरा हुआ है, अंदर नहीं जाता, आप लकड़ी लेके मार रहे हैं, कैसा नहीं जाता देखता हूँ, क्या होता? जाहिर है कि नीचे से अंडा भी फूट जाता, हैसो भी निकल जाता, कुछ भी नहीं बस। मेरे दोस्त अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे अंदर इस्तेदाद ना हो फिर भी अल्लाह का इल्म आ जाए, हमारे अंदर सलाहियत ना हो फिर भी मशायखीन तरीकत के उलूम हमारे सीनों में आ जाए, हमारे अंदर कैपेसिटी और सलाहियत और इस्तेदाद और लियाकत और काबिलियत ना हो फिर भी वो सारे उलूम आ जाएं, ऐसा नहीं होता। इसलिए कि अगर वो आ भी जाएं तो तुझमें तहम्मुल नहीं होने की वजह से फट जाएगा या इस दुनिया से गुजर जाएगा, ये इसका हादसा होता है। इस नस्बत को नस्बत लिफाई है। कभी अल्लाह में दे देते हैं वो उनकी मर्जी और मेहरबानी से होता है, زیادہ دور کی بات نہیں سناتا، حضرت پارن حقانی کی بات سناتا ہوں۔ وہ کون سی جامعہ کے فارغ ہیں جنہوں نے شریعت جہالت لکھی ہے؟ کوئی جامعہ کا فارغ نہیں، لیکن علوم ملے کیسے؟ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ اصل میں تھے قوال، اصل میں کیا تھے؟ قوال، جو قوالیاں گاتے نا درگاہوں کے پاس بیٹھ کے، وہ تھے وہ۔ ایک مرتبہ اس درگاہ میں ایک بزرگ آئے مراقبے کی نیت سے، تو انہوں نے اپنے دل کی چند گزارشات ان کے سامنے رکھی پارن حقانی، تو انہوں نے کہا کہ ایسا ٹھیک ہے، ایسا کر میں بھوکا ہوں، میرے لیے کھانے کا بندوبست کر۔ جب کھانے کے لیے ان کے کچھ یعنی چاول اور تھوڑا سا سالن بہرحال وہ لے کے آئے اور ان کی خدمت میں پیش کیا، تو انہوں نے اس میں سے چند لقمے کھائے۔ اللہ والے جانتے ہیں کہ کس میں کتنی کیپیسٹی اور استعداد ہوتی ہے، اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ جب اس میں سے چند نمالے کھائے تو ان کے کھانے کا طرز ایسا تھا، جو مجذوب لوگ ہوتے ہیں نا ان کو اس کی فکر نہیں رہتی، میں کھا رہا ہوں تو تہذیب میں کھا رہا ہوں یا بے تہذیب کھا رہا ہوں، کیونکہ وہ لوگ اللہ کی طرف جذب کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو، جب انہوں نے نوالا اٹھایا تو کھانے کے دانے ان کے ہاتھ کے درمیان سے گر رہے تھے، اور اس طرح کھا رہے تھے کہ آپ اگر دیکھیں تو کراہت، یعنی متلی جس کو بولتے ہیں، اس طرح کی کیفیت۔ پارن حقانی دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کھانے کا انداز سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور وہ ایسے کھا رہے ہیں جبکہ وہ ان کو بزرگ بھی سمجھتے ہیں، اور اپنا معروضہ بھی ان کے سامنے رکھا ہوا ہے کہ صاحب میرا فلاں مسئلہ ہے، اس کے سلسلے میں آپ کچھ کر دیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کھانا کھا لیں۔ اللہ والوں کی جو چیزیں ہیں ہوتی ہیں نا، آثار جس کو بولتے ہیں، ان میں بھی برکت ہوتی ہے۔ موقع ہوتا تو میں عرض کرتا کیسے کیسے برکت ہوتی ہے۔ اگر برکت نہ ہوتی، خالد ابن ولید کی ٹوپی میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف مبارک نہ ہوتی، اگر برکت نہ ہوتی تو صحابیات کے مکانوں میں عطروں میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک نہ ہوتا۔ میرے دوست، صحابہ کا طرز عمل یہ ہے کہ آقا کے آثار کو محفوظ کرتے ہیں، ایسے ہی صحابہ کے آثار کو تابعین نے محفوظ کیا ہے، اور ایسے ہی مشائخین کے آثار کو سچے مریدوں نے محفوظ کیا ہے، محسوس کیا ہے اور اس کو محفوظ کیا ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ اس کی فہم کھلنا پڑتا ہے، ورنہ علماء ظاہر اکثر اس بات کے قائل نہیں ہوتے۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت پارن حقانی نے جب وہ نوالا اٹھایا، کیونکہ حضرت نے کہا ہے کھاؤ، کھانا تو پڑے گا، نہیں کھائے تو میں جو بولا وہ کام نہیں ہوتا، تب وہ کھانے کے لیے ہاتھ تو اٹھا رہے ہیں نوالا بنا کر، لیکن اندر جانا مشکل ہو رہا ہے، اس لیے کہ کھاتے ہوئے ان کا جھوٹا گرتے ہوئے جو دیکھا ہے، اس کی وجہ سے کراہت قلب پر بیٹھی ہوئی۔ لیکن مجبوراً انہوں نے ایک نوالا ٹھوس لیا، جب ایک کھایا تو دوسرے کی طلب پیدا ہوئی تو دوسرا کھایا، دوسرے سے تیسرے کی طلب ہوئی تو تیسرا کھایا۔ گویا وہ نوالے نہیں تھے، وہ علوم الہیہ تھے جو شیخ نے اپنے ہاتھ کے اثر سے اس کھانے کے اندر منتقل فرمائے، اور بالواسطہ کھانے کے پارن حقانی کے سینے میں بھر دیے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن ان میں کیپیسٹی تھی ہوگی نا، ان میں استعداد تھی ہوگی نا، ان میں قابلیت تھی ہوگی نا۔ اہل نظر جانتے ہیں کہ کس میں کیا کیپیسٹی ہے، کس میں کیا استعداد ہے۔ میرے دوست، ہر انسان کے اندر وہ استعداد ہے، وہ قابلیت ہے، لیکن چونکہ مادیات کے پیچھے یہ پڑ گیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس پر غلاف چڑھے ہوئے، ان غلافوں کو نکالنا پڑتا ہے۔ چند غلاف میں نکال کے بتاتا ہوں تاکہ آپ کے سمجھ میں آئے کہ بھائی ہمارے اندرون میں بھی یہ سب کچھ ہے۔ اس نسبت کو نسبت اجتہادی کہتے ہیں، اپنے آپ کو شیخ طریقت میں گم کر دینا۔ کل یہ مضمون چھوڑ گیا تھا، میں نے وعدہ کیا تھا کہ صاحب نسبت اجتہادی پھر عرض کروں گا، تو مجھے حکم دیا گیا کہ وہ کہہ دینا، تو کل جو نہیں تھے ان کی تقریم کے لیے میں نے اجمالی یہ خلاصہ سنا دیا، آج کے لیے نسبت اجتہادی سمجھانا۔ نسبت اتحادی کو یوں سمجھیے میرے دوستو، اپنے آپ کو شیخ وقت کے سامنے فنا کر دینا۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ ان کے احکامات کی تعمیل میں اپنے آپ کو لگا دینا، لیکن اس کے ایک معنی یہ ہے کہ ان کے آثار کو، ان کے افعال کو، ان کے صفات کو، یہاں تک کہ ان کے جسم کی حیثیت کو اپنے جسم کی حیثیت بنانے کی کوشش کرنا، اس کو کہتے ہیں فنا فی الشیخ ہو جانا۔ مطلب یہ ہے کہ صاحب میرے شیخ کی داڑھی ایسی ہے تو میری داڑھی بھی ایسی ہو، میرے شیخ زلف کیسے رکھتے ہیں میرے زلف ویسے ہوں، میرے شیخ کا لباس کیسا ہے میرا لباس ویسا ہو، میرے شیخ کا انداز گفتار کیسا ہے میرا انداز گفتار ویسا ہو، میرے شیخ کا انداز رفتار جیسا ہے میرا انداز رفتار ویسا ہو، میرے شیخ کا ملنا اور ملانا کیسا ہے میرا ملنا ملانا ویسا ہو، میرے شیخ کے عقائد جیسے ہیں میرے عقائد ویسے ہو، میرے شیخ کے عبادات جیسی ہیں میری عبادات ویسی ہوں، میرے شیخ کے معاملات جیسے ہیں میرے معاملات ویسے ہوں۔ اس نسبت کو نسبت اتحادی کہتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی ٹوپی سے لے کر ان کی چپل تک، جس میں ظاہر میں نظر آنے والی ہر شے یہ بندہ اختیار کر لیتا ہے۔ मेरे शेख की टोपी ऐसी है, मैं टोपी ऐसी पहनूं, वो अमामा ऐसे बांधते हैं, मैं ऐसा बांधूं, वो अपना मुशजरा ऐसा डालते हैं, मैं ऐसा डालूं, वो लिबास ऐसा पहनते हैं, मैं ऐसा पहनूं, वो चप्पल ऐसी पहनते हैं, मैं ऐसी पहनूं, वो ये कि उनकी नक्श कदम पर चलने की पूरी कोशिश करें। इसको कहते हैं फनाफिर शेख होना। जो फनाफिर शेख होता है वो ऑटोमेटिकली फनाफिर रसूल होता है। एक मिनट लगता है उसको फनाफिर रसूल में जाने के लिए, सिर्फ एक मिनट। अब मैं एक सवाल उठाता हूं यहां से, वो सवाल ये है कि जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीने मुनव्वरा तशरीफ लाए, वाकयात आपने पढ़े हैं, तारीख आपने मुताला की है, सीरत आपने पढ़ी हुई है, अहादीस आपके सामने मौजूद है, या नहीं तो आप उलमा से सुनते रहते हैं, मैं आगाह कर रहा हूँ वाकया का ताकि मेरी बात समझने में आसानी। दोस्तों जनाब रिसालत महाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के इरादे से निकले मक्का मुकर्रमा। कहाँ गए सब जानते हैं, सिद्दीक अकबर के मकान में। फिर जाके ठहरे कहाँ, ठहरे कहाँ, अरे तौर में, इसीलिए तो सिद्दीक अकबर को यार गार कहा जाता है। फिर पहुंचे कहाँ, मदीने मुनव्वरा। लेकिन यहाँ पर उलमा लिखते हैं, मशायखीन तरीकत लिखते हैं कि जब मदीने मुनव्वरा में पहुंचे जनाब रिसालत महाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहां पहुंचने से पहले एक और मस्जिद है, वहां आपने थोड़ी देर के लिए क़याम फरमाया था, उस जगह पर जब सहाबा आकर मुलाकात करने लगे, वो सहाबा जिन्होंने अभी तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा था, यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में मीना की वादियों में मदीने मुनव्वरा के तनफरात की बैत ले ली और उनसे कहा कि जाओ अपने कबीले में और अपने कौम के लोगों में और अपने गाँव में और अपने देहात में, वहां पर इलाए कलिमतुल हक की मेहनत शुरू करो। जब हजरत के हुक्म से यहाँ सहाबा आए और यहाँ मेहनत की, तो इन लोगों की मेहनत से जो मुसलमान हुए, जाहिर है कि इन लोगों ने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा था। तो जब सरकार आ रहे हैं और सिद्दीक अकबर आ रहे हैं, तो सहाबा किससे मिल रहे हैं, जिन्होंने आका को नहीं देखा वो किससे मिल रहे हैं? आप रिवायात उठा के देखें, आपको मालूम होगा कि चूंकि उम्र में थोड़ा सा बड़े नजर आते थे सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु, तो सहाबा ये समझते थे कि यही रसूलुल्लाह है, यही रसूलुल्लाह है। आके मुसाफा पहले करते हैं सिद्दीक अकबर से, फिर मुसाफा करते हैं जनाब रिसालत महाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहां पर तौज़ीह फरमाई है मशायखीन तरीकत ने, तुम्हें पता है कि ऐसा क्यों होता था? इसलिए होता था कि सिद्दीक फना था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्लम में, और शेख की जात में जब फना हो जाते हैं तो उनका अंदाज, इनका अंदाज एक हो जाता है, चाहे वो अंदाज तकल्लुम हो, चाहे अंदाज गुफ्तार हो, अंदाज रफ्तार हो, उनके अखलाक इनके अखलाक, उनका लिबास इनका लिबास, उनका उठना बैठना इनका उठना बैठना, उनका चलना फिरना इनका चलना फिरना, उनका खाना पीना इनका खाना पीना, उनके मामलात उनकी गुफ्तगू गोया बात जो वो बात कर रहे हैं, उसका जो ढंग है, उसका जो लबो लहजा है, वो सारे के सारे हजरत सिद्दीक अकबर में मौजूद है। फरमाया कि चूंकि हजरत सिद्दीक अकबर के शेख हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने शेख की जात में सिद्दीक अकबर ने अपने को इतना फना कर दिया था कि सहाबा पहचानने से आजिज थे, बतलाना पड़ा, खुद सिद्दीक अकबर ने बतलाया। रिवायात में आया है कि कैसे पहचाना बाकी लोगों ने सहाबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जब सर पर धूप चढ़ गई, अगरचे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया होता था, लेकिन लोगों को बतलाना था कि इसमें खादिम कौन है, इसमें मखदूम कौन है, इसमें शेख कौन है, इसमें मुरीद कौन है, इसमें आका कौन है, इसमें गुलाम कौन है, इसमें रसूल कौन है, इसमें उम्मती कौन है, इस बर्फ को बतलाना था। तो जैसे ही धूप सर पर चढ़ गई, जनाब सिद्दीक अकबर ने एक चादर को फैलाया जनाब रिसालत महाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जोशे मुबारक पर। जब लोगों ने पहचाना कि नहीं नहीं ये आका है, ये गुलाम है, इसको कहते हैं निस्बत इत्तेहादी, अपने आप को इस तरह पना कर देना, मुरीद है तो शेख में पना कर देना। शेख किस में पना हुआ है? अपने शेख में। वो शेख किस में पना है? वो अपने शेख में। निस्बत मिलती है जनाब रिसालत महाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यहाँ तक कि अली मुर्तजा और अली मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु की निस्बत मिलती है जनाब रिसालत महाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो मेरे दोस्तों हजरत अली पना थे जनाब रिसालत महाम में। अब उनके बाद आने वाला हर खलीफा अपने शेख में गुम होता गया, तो वो शेख में गुम नहीं हुआ। अगर मैं ये पूछूं कि कोई शेख को शराब पीता देखे, आप शराब पीने लग जाएंगे? अगर मैं ये पूछूं कि किसी को जुआ खेलते देखें, क्या आप जुआ खेलने लग जाएंगे? मैं पूछूं कि साहब आपका शेख है पना क्यों नहीं हो जाते? आप कहते हैं शरीयत का दामन छोड़ दिया है, अब मैं इसमें पना नहीं हो सकता। फिर आप पना के में हुए, शेख में बना नहीं हुए। शेख में जो रसूलुल्लाह के आसार हैं, उस आसार में अपने को फना किया है, तो शेख में फना नहीं है तो फना फिर रसूल है।
कितनी दूर गए? बहुत दूर चले गए।
फना फिर शहर से फना फिर रसूल का फासला कितना है? हम ये सोचेंगे कि हम शेख के आमाल में फना है या शेख ने जो आमाल रसूलुल्लाह के अपनाए हैं उसमें फना है। अगर हम ये देखते हैं हमारे शेख रसूलुल्लाह के फरमाबरदार हैं और उसमें हम फना हो रहे हैं तो हम शेख में फना नहीं हो रहे, हम रसूलुल्लाह की सुन्नतों में फना हो रहे हैं। सर जो रसूलुल्लाह की सुन्नतों में फना होता है वो रसूलुल्लाह में गुम होता है या अल्लाह में गुम होता है? अब आखिरी मरहला है, इत्तेहाद का आखिरी मरहला है। अब यहाँ से कुछ तशब्बुहात शुरू होते हैं, आयात मुतशाबिहात होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपने कहा कि साहब मैं तो रसूलुल्लाह में फना हुआ। अल्लाह कहते हैं जो रसूलुल्लाह में फना हुआ उसके हाथ पर तो अल्लाह का हाथ है, यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, है कि नहीं? अगर कोई सूरत अच्छी इस कायनात में देखना चाहता है मुझे बतलाइए सरकारे मदीना से अच्छी किसी की सूरत है पूरी कायनात में, क्या अर्ज़ क्या समावी कुल मखलूकात में, अगर कोई अच्छी सूरत वाला है मेरे आका से बढ़कर कोई हसीन नहीं, मेरे आका से बढ़कर कोई जमील नहीं। अरे वो तो लिबास बशरियत में आए थे जिसकी वजह से हम और आपने नहीं जाना, वरना वो जिस नूर के हामिल है अगर उसका अंदाजा करना चाहें तो हमारे लिए समझना मुश्किल हो जाता है जनाब के मकाम और उनके मरतबे कि वो किस मकाम के हैं, किस हैसियत के हैं, किस शान के हैं, किस उलूए मर्तबत के हैं, अंदाजा नहीं होता है। अलगर्ज ये कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया रायतु रब्बी फी अहसनि सूरती, मैंने अपने रब को देखा सबसे अच्छी सूरत। अब इस जमाने में सबसे अच्छी सूरत किसकी है? मेरे आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने अपने आप को अपने रसूल में फना किया। वो रसूल में फना नहीं किया, वो अपने आप को अल्लाह में फना किया हुआ। लेकिन इसमें हुलूल और इत्तेहाद नहीं होता। अल्लाह अल्लाह है, बंदा बंदा है, और रब्बु रब्बुन, अल्लाह अल्लाह है और बंदा, वल अब्दु अब्दुन। मक़ोला आपने सुना हुआ है ना, अल अब्दु अब्दुन इन तरक्का, बंदा बंदा है चाहे कितना ही उरूज कर ले, वल रब्बु रब्बुन तनज़्ज़ल, अल्लाह अल्लाह ही है कितना ही नुज़ूल है इज़लाल का। अब यहाँ से मुझे ये बतलाना है कि अल्लाह नुज़ूल इज़लाल कैसे फरमाते हैं। तो ये इत्तेहाद होता है, तो दो ज़ात एक वजूद कायम होता है, वो बतलाना है दोनों को अलग अलग करके। जो हमारा वजूद है उसका नाम नफ्स है, जो अल्लाह का वजूद है वो वजूद असली और वजूद ज़ाती है। मेरे दोस्तों अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तजल्लियात मुबारक है, एक तजल्ली परवरदिगार आलम डालते हैं शय गैर मादी पर। थोड़ा मजमून भारी हो जाता है, बल्कि अल्फाज हल्के इस्तेमाल करो, यानी जिसकी सूरत ना हो, हवा की सूरत नजर आती क्या? नहीं आती ना। तो अल्लाह ने सबसे पहले अपने रब की तजल्ली, इसमें रब की तजल्ली काबतुल्लाह पर डाली। काबतुल्लाह कहाँ है? पहले था क्या? वो तामीर तो आपकी बनी हुई है ना। फिजाई जहद पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपने इलाह की तजल्ली डाली तो काबतुल्लाह को वजूद अता फरमाया गया, यानी एक बालिश भर जमीन, जिसको कहते हैं वकूफ तजल्ली, यानी तजल्ली का नुज़ूल करना और ठहर जाना, वहीं पर ठहर गए। फिर एक सूरत यह होती है कि नुज़ूल करे, ठहरे और ठहरने के साथ किसी और सिम्त को भी अपनी तरफ मायल करे, जैसे अक्सा की तजल्ली, यानी काबतुल्लाह पर अल्लाह की तजल्ली उतरी और बैतुलमुक़दस की तरफ रुख हुआ, यानी जमीन का फैलाव उस तरफ शुरू हुआ, इसलिए कि वहां पर अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम तस्लीमात जिनको तकिया को महूस फरमाना, इसको सुदूर तजल्ली होती है। एक सूरत यह है जिसको हम कहते हैं, या हजरत क़ारी तय्यिब साहब नबरल्लाहु मरकज़हू ने मकामात मुक़द्दसा में इसकी तशरीह फरमाई है, ज़ुहूर तजल्ली। तजल्ली का ज़ुहूर होता है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ज़ाहिर होते हैं क्योंकि वो इतने ज़ाहिर के रखने वाले हैं। अब कल मुफ्ती साहब बता रहे थे वो इतना ज़ाहिर है कि नज़र नहीं आ रहा, जब ज़ाहिर बहुत ज़्यादा ज़ाहिर हो जाता है तो खफी हो जाता है। सूरज कितना ज़ाहिर है, सूरज कितना ज़ाहिर है, सबको दिखता है नहीं दिखता है, जब उसको घूर के देखे तो क्या होता है, अंधे हो जाते हैं। तो ऐसे ही होता है मेरे दोस्तों, अल्लाह अज़्ज़ा वजल दिखते हैं लेकिन उसकी तमसीलात हैं, तशबीहात हैं, लेकिन वो अपनी शान के साथ जैसा उनकी शायान शान। ज़ुहूर तजल्ली वो किसी नौईयत में करें वो उनकी अपनी मर्ज़ी होती। जो हम अर्ज़ कर रहे हैं वो ज़ात और सिफात की तजल्ली नहीं होती, वो असमा और शियों ने खुदाबंदी की तजल्ली होती है। इस बात को मलूज नजर रखें तो समझना आसान होता है। एक सूरत है वकूफ़ तजल्ली, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तजल्ली नुज़ूल फरमाए
اور ٹھہر جائے جیسے کعبہ پر۔ ایک صورت یہ ہے کہ تجلی اترے اور انتقال مکانی کرے جیسے اقصی کی طرف، مسجد اقصی بیت المقدس کی طرف، بس سمجھ میں آگے، اس کو کہتے ہیں صدور تجلی۔ ایک صورت ہے ظہور تجلی کی۔ ظہور تجلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی شے سے اللہ ظاہر ہو کر کہے انی انا اللہ، میں اللہ ہوں، جیسے شجرہ طور سینا، قرآن میں ہے نہیں، میں اللہ کی بات کر رہا ہوں تو اللہ کے کلام سے بات کروں گا، اپنی باپ کی جاگیر تھوڑی ہے، اللہ کی بات کرنا ہوگا تو اللہ کا کلام لینا پڑے گا۔ میرے دوستو، رب تعالی جل شانہ نزول فرما رہے ہیں، اپنی تجلی ظاہر فرما رہے ہیں، لیکن تجلی کا ظہور ہو رہا ہے بصورت نور یا بصورت نار۔ انی آنست نارا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں اپنی اہلیہ سے، کہتے ہیں کہ میں آگ کو پاتا ہوں یا آگ کی اونچیت پاتا ہوں، اس وقت وہاں آگ نظر آ رہی ہے، میں وہاں سے اس کو لے کے آتا ہوں۔ یہ مطلب ہوا نا، ایک مطلب ہوتا ہے انسیت کا ہونا، جب انسیت کسی شے سے ہوتی ہے اللہ عز و جل اس شے میں اپنے آپ کو ظاہر فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سردی میں ٹٹرے ہوئے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ، اب اس وقت میں ان کو انسیت ہے آگ سے، اللہ ان کی معمولیت کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے صورت نار میں جلوگری کر رہے ہیں اپنی شجرہ سینا میں، طور سینا میں۔ کیا فرمایا؟ فخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طوا، اے موسیٰ آپ ایسے مقدس وادی میں آئے ہیں جسے طوا کہا جاتا ہے، اپنی چپل اتار دیجیے۔ اب اس کے بعد میں کیا کہا؟ انی انا اللہ لا الہ الا انا، آپ سے آواز آ رہی ہے، اگر ہم کہیں آپ کو سجدہ کرو، آپ کیا کہیں گے؟ شرک جلی ہے موسیٰ، ہم بھی نہیں کہتے آپ کو سجدہ کرنے کے لیے، لیکن بدلانا یہ ہے، اللہ اپنا ظہور کرتے ضرور ہیں لیکن اپنی شایا نشان کرتے ہیں، جیسے ان کی مرضی ہوتی ہے ویسے کرتے۔ ایک صورت یہ ہے کہ شے غیر مادی پر نزول ہو، وقوف ہو جائے، ایک صورت یہ ہے کہ شے غیر مادی پر نزول ہو، انتقال ہو جائے، ایک صورت یہ ہے کہ شے مادی میں ظہور ہو، صدور ہو اور ظاہر ہو لیکن اس کے بعد میں چلی جائے، جیسے کچھ دیر کے لیے آگ موجود تھی، نظر آ رہی تھی، لیکن نبوت سے سرفراز فرمانے کے بعد میں پروردگار عالم کی وہ تجلی غائب ہو گئی۔ ایک صورت اور ہے، اس کو مرور تجلی بولتے ہیں، کسی شے مادی پر پڑے تو اس مادی شے کے اندر اس کا تحمل نہ ہونا، استطاعت نہ ہونا، قابلیت نہ ہونا، لیاقت نہ ہونا، صلاحیت نہ ہونا، جیسے طور پر ہے نہیں، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، پڑھا کہ نہیں پڑھا آپ نے؟ قرآن شریف تو پڑھتے ہیں، ماشاء اللہ عباد ہے، پروردگار عالم اپنی تجلی کا ظہور تو فرما رہے ہیں لیکن ایک شے مادی پر پڑتا ہے، یعنی جبل اس وقت میں ہے تو اس شے مادی کو فنا کر دیتا ہے۔ کیوں فنا کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر وہ کیپیسٹی اور استعداد نہیں ہے، اس میں وہ لیاقت اور صلاحیت نہیں ہے، اس میں اس کی استعداد اور قابلیت نہیں ہے، لہذا فجعلہ دکا۔ ایک صورت اور ہے جس کو نور تجلی کہتے ہیں، اس کو میں کہتا ہوں ہمارے حضرت سمجھانے کے لیے پنجے سمجھاتے تھے نا، پنجے، پنجے الوہیت، پنجے رسالت، پنجے آخرت، آپ نے سنا ہے پنجے استعانت، پنجے عبادت، اس میں ایک پنجہ بڑھا لو، ایک پنجے تجلیات ہو، وقوف تجلی، ٹھیک ہے، ظہور تجلی، صدور تجلی، مرور تجلی، نور تجلی، یہ پنجے تجلیات یاد رکھ لو، اللہ کا قرب معیت انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے۔ ایک صورت ہے نور تجلی، پروردگار عالم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ میں نے سنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ ابو ہریرہ راوی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے بتلایا اور جبرائیل کو پروردگار عالم نے بتلایا، حدیث قدسی ہوگی۔ اب دیکھیے الفاظ حدیث کیا ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کنت، میں تھا، کوئی نہیں تھا، ایک مطلب ہوا نا، میں تھا مطلب کوئی بھی نہیں تھا، کون تھے؟ جتنے ہیں تم سب عدمات ہیں نا، میں تھا، کوئی نہیں تھا، کنت، کس صورت میں تھا؟ کنزم مخفیہ، ایک چھپے ہوئے خزانے کی صورت، اللہ عز و جل کی ذات عالی ایک چھپا ہوا خزانہ ہے، اب اس خزانے کی صورت میں پروردگار عالم چھپے ہوئے ہیں، جس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ایک گہرا تعلق ہے محبت کا، فأحببت، بس مجھے چاہت ہوئی، ان اعرف، میں پہچانا تو جاؤں کہ میں کتنا قیمتی ہوں، اللہ اپنا پہچان اپنی پہچان کرانا چاہتے ہیں نا کہ اللہ کتنے قیمتی ہیں. اللہ کی چاہت ہوئی, چاہت یہ ہے کہ اللہ اپنے آپ کو لوگوں میں لانا چاہتے, اپنے آپ کو پہچانوانا چاہتے ہیں, اپنا عرفان دینا چاہتے ہیں, اللہ کی اپنے اللہ اپنی عظمت کو دکھلانا چاہتے ہیں, اپنی کبریائی کو بتلانا چاہتے ہیں. پھر پروردگار عالم نے اس کائنات کے نظام کو بنایا. فاحببت ان اعرف, بس میرے چاہت بھی کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق, میں نے لوگوں کو, میں نے کائنات کو پیدا کر دیا, مخلوقات کو پیدا کر دیا. مخلوقات ایسے ہی پیدا ہو گئی, اس کے پیچھے بہت شانے ہیں اللہ عز و جل کی. مثال کے طور پر آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ عز و جل نے سب سے پہلے اپنے نور سے جناب رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق فرمائی. سنا کہ نہیں سنا؟ بے شمار مواقع پہ آپ نے سنا. جب اللہ نے نور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا, اس نور سے کل کائنات کو بنایا, تو اس کو کہتے ہیں نور تجلی. جب اللہ اپنے کو کسی شے میں یا اپنے آثار کو یا اپنے افعال کو یا اپنی صفات کو یا اپنی ذات کو کسی پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو اس شے مادی میں اس کا تحمل نہیں ہوتا. اس تحمل کے نہ ہونے کی وجہ سے, اس میں کیپیسٹی اور استعداد نہ ہونے کی وجہ سے وہ شے مادی پھٹ جاتا ہے, تو اس کو باقی رکھنے کے لیے پروردگار عالم نے نور محمدی کا واسطہ لیا, اس کو حقیقت محمدی کہتے ہیں. پھر اس سے فرشتوں کا بنایا جانا, آسمانوں اور زمینوں کا بنایا جانا, پھر اس سے انسانوں کا بنایا جانا صادر ہوگا. مثال کے طور پر اللہ نے ان تجلیات کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا. آسمانوں کو بنایا, خلاقہ کا لفظ استعمال کیا, خلق اللہ السماوات والارض, آسمان اور زمین کو اللہ نے پیدا کیا. کہیں اللہ نے فرمایا چاند و سورج کو ہم نے دیا بخشی, اور کہیں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ستارے سیارے جن کو کہتے ہیں تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا, آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہوا ہے. یہ تجلیات الہیہ ہیں. آسمانوں کے بنانے میں اللہ کی تجلی کیا ہے, زمین کے بنانے میں اللہ کی تجلی کیا ہے, تین چاند و سورج کے بنانے میں اللہ کی تجلی کیا ہے, ستاروں اور سیاروں کے بنانے میں اللہ کی تجلی کیا ہے, برجوں کے قائم کرنے میں پروردگار عالم کی تجلی کیا ہے, عرش کے بنانے میں اللہ کی تجلی کیا ہے, الرحمن علی العرش استوى, کرسی کے بنانے میں اللہ کی تجلی کیا ہے. تو فرمایا کہ وسیع کرسی السماوات والارض, اور پھر فرمایا کہ قلم کے بنانے کی تجلی کیا ہے, نون والقلم وما یسطرون. اب آپ دیکھتے جائیں لوح محفوظ جس کو ہم کہتے ہیں اس کے بارے میں کیا فرمایا, ونکتب ما قدموا وآثارهم, یعنی یہ کہ انسانوں کے اگلے اور پچھلے ساری چیزوں کو اللہ نے اس کتاب کے اندر لکھ رکھا ہے, واحصاها, اس کے اندر جمع ہے. بعض جگہ ایک لفظ اور احصا کا آیا ہے, تو اس سے اس میں محصی کی تجلی کا برود ثابت ہوتا ہے. الغرض یہ کہ آسمانوں کے بنائے جانے میں یہ ایک یہ ہے کہ ملائکہ کا بنانا, ان اللہ هو القوی العظیم, کل بتا رہے تھے نا حضرت مولانا الرحمان صاحب کہ ایک فرشتے میں کتنی قوت ہوتی ہے, پورے مخلوق, انسانی مخلوق ایک فرشتے کی ہتھیلی میں آگے تو جگہ باقی رہتی بچے. تو وہ قوت والے, وہ عزت والے, وہ عظمت والے, وہ حیبت والے جیسے مخلوقات کو اللہ نے اپنے اتنے قوی سے پیدا فرمایا, اور ان کو قدرت دی, ان اللہ علی کل شیء قدیر. کیسے قدرت؟ حدیث میں آتا ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور وہ قیامت میں جبرائیل زمین کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا اور اپنی مٹھی میں دبوچے گا, اس کے بعد اس کو ایک جھٹکا دے گا تو زمین کے نیچے کے جتنے خزانے ہیں وہ زمین کے اوپر آئیں گے. آپ پڑھیے سورہ زلزال کی آیتوں میں لکھا ہوا ہے کہ کس طرح پروردگار عالم زمین کے اندر سے خزانوں کو نکالتے ہیں. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها, زمین اپنے اندروں کی ساری چیزوں کو نکال پھینکے گی. وہ کیسے ہوتا ہے؟ جب جبرائیل ایک جھٹکا دیتے ہیں اپنی مٹھی میں, لے کے کل کائنات کو, جس کی مٹھی میں کل کائنات آ جائے, پوری دنیا آ جائے, وہ کیسا فرشتہ ہوگا؟ اس سے اللہ اپنی عظمتوں کو, اپنی قدرتوں کو, اپنے کمالات کو, اپنے جواہر کو دکھلانا چاہتے. تو یہ الغرض یہ کہ ایک نظام ہے چلتا ہوا, زمینوں کا بنایا جانا, آسمانوں کا بنایا جانا, چاند سورج کا بنایا جانا, جی ستاروں اور سیاروں کا بنایا جانا, برجوں کا بنایا جانا, اور اسی طرح لیل و نہار کا لانا لے جانا. یقلب اللہ اللیل والنہار, یکبر اللیل علی النہار ویکبر النہار علی اللیل, رات کو دن پہ لپیٹ دیا, دن کو رات پہ لپیٹ دیا. تو یہ سب اللہ کی تجلیات کی وجہ سے ہوتا ہے. اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ ایک انسان پیدا ہو گیا تو کیسا پیدا ہو گیا, کیسا پیدا ہو گیا؟ سوال تو کرنے کا حق بنتا ہے نا. کوئی اتنی بات سمجھانے کے بعد میں یہ پوچھوں کہ ایک انسان بنتا ہے تو کیسے بنتا ہے؟ آپ کو نہیں پتا ہوگا تو میں بتا دیتا ہوں, لیکن قیمت دوں گا پوری اس کی. ایک وعدہ ہے, اس ایک وعدے پر میں آپ کو نور تجلی کس طرح پڑتی ہے وہ سارا ایک انسان کے اندر بتلاؤں. وعدہ یہ ہے کہ میرے دوستو, اپنی زندگی میں اللہ کے انعامات کو بھلانا نہیں، مجھے کوئی پیسہ نہیں چاہیے، مجھے کوئی عزت نہیں چاہیے، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو علوم عطا فرمایا وہ علوم تینوں میں جمع ہو جائیں، محفوظ ہو جائیں، بھلانا نہیں ان علوم کو۔ اب یاد رکھیے، اس کے بعد میں حضرت کا وہ شعر مجھے یاد دلانا اگر میں بھول رہا ہوں، پوچھتا ہے تحریر تو مجھ سے کیا حق کی دلیل، پوچھتا ہے تحریر تو مجھ سے کیا حق کی دلیل، جو تو نہیں تو پھر دلیل رب ان کا کون۔ اب حضرت کے شعر سے کیا مفہوم نکلتا ہے، تو ہے تو تجھ میں خدا ہے لیکن وہ اپنی شایا نشان ہے، تو اس سے جدا ہے وہ تجھ سے جدا ہے۔ دیکھ چھوٹوں کو اللہ بڑا ہی دے گا، آسماں آنکھ کی تل میں دکھائی دے گا۔ میرے دوستو اب دیکھیے، غور کیجیے، ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے، وہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا، غور کرنا، بھولنا نہیں، میں نے وعدہ لیا ہے۔ اور شاید ہی آپ نے کبھی سنا ہو، صرف محبوب نگر والوں کے علاوہ، کیونکہ یہاں اس سے پہلے میری گفتگو ہو چکی ہے، اللہ ماشاء اللہ کچھ اور لوگ کہیں اور سنے ہوں تو وہ بات اور، لیکن جو لوگ نئے ہیں ان سے وعدہ لے رہا ہوں، جو پرانے ہیں ان سے تو زیادہ وعدہ لینا چاہیے کیونکہ وہ دو بار سن چکے ہوں۔ میرے دوستو اللہ نے کیا فرمایا، کسی شے کو بنانے والا کون ہے؟ آپ کی صورت مجھ سے الگ، آپ کی صورت آپ سے الگ، آپ کی صورت آپ سے الگ، آپ الگ ہیں، ایک ہیں، سب الگ الگ ہیں نا اپنی جگہ، صورت الگ ہے، آنکھ الگ ہے، ناک الگ ہے، صورت کے نقوش الگ ہیں، ہاتھ کی لکیریں تک الگ ہیں، ان نقوش کو بنایا اللہ نے کوئی نقشہ دیکھے بغیر، ثابت ہوا نہیں ہوا، آپ کے اپنے آثار سے ثابت ہے، اس سے کہتے ہیں توحید آثاری، آثار کے ذریعے اللہ کو پہچان۔ اب ان آثار میں دیکھو کہ کوئی صورت دوسری صورت سے ملتی ہوئی نہیں ہے، اور اس کے اندر پروردگار عالم فرما رہے ہیں کہ ہر نئی چیز کو بنانے والا بغیر نقشے کے دیکھے وہ اللہ ہے۔ یبدأ اللہ الخلق، گویا اللہ کے اس میں بدیع کی تجلی پڑ رہی ہے، پھر کہیں جا کے صورتوں کا بننا ثابت ہو رہا ہے۔ کہاں پڑھتی ہے صاحب، کیسا پڑھتی ہے صاحب، بولنا چاہیے نا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ آسمان کو کس نے بنایا، پھر ان میں بادلوں کو کس نے رکھا، پھر ان سے بارشیں کون برساتا ہے، ظاہر ہے کہ اللہ برساتا ہے، اللہ کے علاوہ کون برساتا ہے۔ جب اللہ ان بارشوں کو برسا رہا ہے، اس میں میرے اور آپ کی جیسے سینکڑوں انسانوں کے صورتیں ہیں اس پانی کے خطرے میں، لیکن ہمیں اور آپ کو اس کا علم نہیں۔ کیسے؟ آسمان سے جب پانی پڑ رہا ہے، پروردگار عالم کے اس میں بدیع کی تجلی پڑ رہی ہے، اللہ کی تجلی جو پڑ رہی ہے وہ میرے دوستو چھوٹی ہے ایک خطرے میں آتی، یا یہ کہ اللہ جتنے ہیں ان کی اتنی تجلی ہوگی، پورے پانی پر تو اللہ کی تجلی ہوگی نا، اسی لیے اللہ نے جو پانی برسایا اس سے مردوں کو زندگی ملتی ہے، قرآن میں ہے، نہیں دیکھتے کس طرح مردے کو زندہ سے، زندے کو مردہ سے ہم نکال دیتے، زمین مردہ ہے کہ نہیں ہے، اب اس سے ایک پھل نکل رہا ہے، اس میں زندگی پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی، پیدا ہوا درخت، پودا بنا، درخت بنا، پھر اس میں پتے لگے، پھر اس میں کلیاں لگی، اس میں پھل لگے، اس میں پھول لگے، یہ سب پیدا ہونے کے بعد اس کی زندگی کی علامتیں، اور جب وہ سوکھ جائے تو اس کو آپ مردہ کہتے ہیں۔ جب اللہ کے بارش کے اندر اس میں بدیع کی تجلی پڑتی ہے، تو زمین پر گرنے والے جو خطرات ہوتے ہیں وہ اجزاء میں منقسم ہو جاتے ہیں، کوئی نالی میں چلے گیا، کسی کو آپ نے اٹھایا اور پی لیا جی، اور کوئی جو ہے زمین کا سینہ چیرتے ہوئے باغات تک چلا گیا، جو باغات تک چلے گیا وہ درختوں کو سیراب کر گیا، جس درخت کی ٹہنی کو وہ درخت میں پانی پہنچانا ہے پروردگار عالم پانی پہنچا کر اپنے اس میں مبدی کی تجلی ڈال دیا، تو پھل بنتا ہے، نہیں تو نہیں بنتا ہے۔ ضابطہ یاد رکھیں، اللہ کی تجلی پڑتی ہے تو پھل بنتا ہے، نہیں تو نہیں بنتا ہے۔ پتا بن جاتا یا اس کا رس بن جاتا یا اس کی ڈالیاں بن جاتا، کوئی اور شے بن جاتا، لیکن جب تک اللہ کی تجلی نہ پڑے، تجلی پڑتی ہے لیکن اس میں کسی اور کے رزق کی تجلی پڑتی ہے، جیسے جانوروں کے لیے اللہ کی ربوبیت کا نظام ہے تو ان پتوں کے اندر اللہ کی ربوبیت کی تجلی اور اس کے ذریعے سے ان کے غذا کا سامان کا فراہم کرنا اپنی جگہ ہر موقع پر ہیں وہ، لیکن میرے دوستو پانی پر اللہ اس میں بدی کی تجلی ڈالتے ہیں، درخت میں پہنچ جاتا ہے، جب وہ پھل بنتا ہے اللہ کے اس میں مبدی کی تجلی کی وجہ سے، پھر ایک انسان بازار میں جاتا ہے، ہوا سے خمسہ ظاہرہ اور ہوا سے خمسہ باطنہ کا استعمال کرتا ہے، یعنی یہ کہ اپنے کانوں سے سنا کہ صاحب فلاں مارکیٹ میں، فلاں محلے میں اچھے آم آئے ہوئے ہیں، اچھے جام آئے ہوئے ہیں، لہٰذا یہ کہ آدمی اب اپنے حواس کو اس طرف لے جاتا ہے، تخیلات میں لاتا ہے کہ وہ کیسا ہوگا، اور پھر اس کے بعد میں اس جگہ جا کر اس کو خریدتا ہے، اب اس میں سے وہ چننے لگتا ہے کہ صاحب مجھے کچھ چاہیے کچھ نہیں چاہیے، یہ ڈالا تو آپ نے دکان والے سے کہا یہ نہیں چاہیے اس کو نکال دو، پھر آپ اپنی مرضی سے ڈال رہے ہیں، آپ اپنی مرضی سے نہیں ڈال رہے، سب اللہ کرا رہے ہیں. حوادث خمسہ باتیں اس کے پیچھے کار فرما ہوگی. اب وہ تفصیلات میں نہیں جانا ہے کہ مفتی صاحب سے استفادہ کرنا ہے، میرے کو ساتھی بتا دیں تو میرے دوستوں اللہ عز و جل اس میں مفتی کی تجربے ڈالتے ہیں تو پھل بن جاتا ہے، اور جب وہ آپ کھا لیتے ہیں تو پروردگار عالم آپ کے کھانے کے بعد اس کے وہ پھر پانی میں تقسیم فرما دیتے ہیں. پانی میں یوں تقسیم ہوتا ہے کہ آپ کا پسینے کا پانی بن جاتا ہے، آپ کے آنکھوں کا پانی ہے جی، کان ناک کے ریزش کا پانی ہے جی، منہ کے تھوک کا پانی ہے، پیشاب کا پانی ہے، مادہ ولیہ ہے، مادہ مدیہ ہے، مادہ منگیہ ہے، خون ہے، وہ 10 اجزاء میں یہ پانی مقدم ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد میں میرے دوستو مادہ منگیہ میں حق تعالیٰ جل شانہ اپنے اس میں خالق کی تجلی ڈالتے ہیں، تو وہ پشت بدر سے نکل کر رحم مادر میں پہنچ جاتا ہے. جب رحم مادر میں پہنچتا ہے پروردگار عالم اس کے اوپر اپنے اس میں مصوریت کی تجلی ڈالتے ہیں. اسی کو اللہ نے پوچھا ہے زبان حال سے کہ اے لوگو، تم میں ہے کوئی کائنات میں جو پانی پر شکل انسانی کی صورت بنا دے؟ ایک پانی کا قطرہ تھا نا آسمان سے ٹپکا، جھاڑ میں اٹکا، پھل بن کے آپ کے پیٹ میں اٹکا، پھر وہاں پانی بن گیا، اور وہاں سے نکلا تو پانی کا خطرہ بن کے نکلا، جس کو قرآن کہتا ہے من نطفۃ اذا تمنا من منی یمنا من ماء مہین. اب دلائل دینا چاہیں تو دلائل بہت ہیں، لیکن میں وقت بچانے کے لیے سمیٹ رہا ہوں مضمون کو. تو میرے دوستو پانی کے خطرے سے بنایا، اللہ کہہ رہے ہیں کہا کہ وہ پانی کا خطرہ کیا ہے، من ماء مہین، تم ایک یعنی ناپاک خطرے سے پیدا کیے گئے ہو. پھر وہ پشتے پدر سے نکل کر رحم مادر میں پہنچا، اس پر اللہ اپنے اس میں مصور کی تجلی ڈالتے ہیں، اس میں باری کی تجلی ڈالتے ہیں. تو پھر وہ نظام بننا شروع ہوتا ہے جسم کے اندر. پہلے کیا تھا، ایک ناپاک قطرہ، پھر کیا ہوا، ایک خون کا لوت بڑا جس کو مطبع کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر تھوڑا سا سیلان، پھر اس کے اندر انجماد، پھر اس کے بعد اس کی صورت ایک گوشت کی بن جاتی ہے، پھر اس میں ہڈیوں کا چڑھایا جانا، پھر ان ہڈیوں کے اوپر چمڑے کا چڑھایا جانا، اور اس کے اوپر جی رگوں کا پھیلانا، اور پھر اس کے اوپر جو ہے جلد کا چڑھایا جانا. یہ ایک نظام ہے پروردگار عالم کا. تو یہ نظام جو ہے نا اس کو تجلیات سے تعبیر کرتے ہیں. کہیں اس میں جبار کی تجلی ہے جی، کہیں پر اس میں مصور کی تجلی ہے، اس میں باری کی تجلی ہے، اور اس طرح انسان کا ایک عظیم جثہ ماں کے رحم میں موجود ہے. تو تین چیزوں، تین پردوں، تین اندھیروں کے اندر ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے فی ظلمات ثلاث، بلکہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ تین اندھیروں کے اندر اللہ نے تمہاری پرورش کی ہے، تمہاری ضرورتوں کو پورا کیا ہے. فرمایا دو تین اندھیرے کیا ہیں، وہ جھلی جس کے اندر یہ جسم محفوظ، وہ رحم جس کے اندر وہ جھلی محفوظ، وہ رحم جو شکم میں محفوظ. تین اندھیرے ہیں. پھر ان تین اندھیروں پر اللہ کی تین تجلیات ہیں، کہیں اس میں محیط کی تجلی ہے، کس میں کہیں اس میں حافظ حفیظ اور محافظ کی تجلی ہے، اور کہیں اس میں مہیمن کی تجلی ہے. وہ پروردگار عالم کے نگہبانی کا ایک نظام چل رہا ہے. وہ بچہ ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے، جب وہ مکمل ہونے لگتا ہے تو اس کے اندر بہت سارے نقائص ہیں، جو اصطلاح صوفیہ کے اندر محتاج محض کے نام سے معلوم ہے، احتیاج محض اس کو کہتے ہیں، فقیر محض. ایک مرتبہ حضرت نے سمجھانے کے لیے ہمیں بتلایا تھا کہ دیکھو جب تم بازاروں میں جاتے ہو تو دو طرح کے فقیر تمہیں نظر آئیں گے. ایک فقیر وہ ہے کہ جو زبان خال سے کہتا ہے کہ صاحب اللہ کے نبی کا اتارا دے دو، نبی کے نوازوں کا اتارا دے دو، میرے بچے بھوکے ہیں خیرات دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو. بہرحال یہ کہ آپ سمجھ جاتے ہیں ایک فقیر ہے، ایک قائل. لیکن کچھ فقیر ایسے بھی آپ کو مارکیٹ میں اور بازاروں میں ملیں گے کہ ان کو پکارنا نہیں آتا، یعنی بھوک کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو کے پڑے ہوئے رہتے ہیں، جسم پہ کپڑا نہیں ہے، مانگنے کو ٹھیکرا نہیں ہے، بولنے کو سکت نہیں ہے. ایسے بھی فقیر ہوتے کہ نہیں ہوتے، کہیں کہیں پڑے ہوئے ہوتے ہیں کناروں میں. تو جاتے ہوئے آدمی کیا کرتا ہے، ارے کتنا مجبور ہے بیچارہ، بول کے ڈالتا نہیں ڈالتا. حضرت نے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ تم نے محتاج محض کا مسئلہ سمجھا کہ نہیں سمجھا. ہم نے پوچھا بھی تھا کہ محتاج محض کسے کہتے ہیں، تو خاموش ہو گئے تھے، کہا کہ جب وقت آئے گا بتائیں گے. پھر اس کے بعد میں ایک مرتبہ ہمارے گھر سے حضرت شاہ صاحب کے گھر جا رہے تھے مولانا جمال الرحمان صاحب کے مکان پر، تو راستے میں بہادر پورے پہ ایک فقیر کو بتایا کہ پوچھا یہ کون ہے، ہم نے کہا محتاج ہے. پھر پرانے پور پہ ایک فقیر کو بتایا کہ یہ کون ہے، تو ہم نے کہا کہ یہ بھی محتاج ہے. پوچھا کہ دونوں میں کون زیادہ محتاج ہے، یہ بھی محتاج وہ بھی محتاج، دونوں میں کون زیادہ محتاج ہے. کہا کہ بھائی یہ جو مانگ بھی نہیں سکتا مجبور زیادہ ہے، محتاج زیادہ ہے. تو اس کے جواب میں حضرت نے فرمایا کہ ایک انسان یہی احتیاج رکھتا تھا ماں کے پیٹ میں، جس کو اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اس کو تصوف کی اصطلاح میں احتیاج محض ہے. اچھا صاحب، پھر اس کے اس احتیاج کی تکمیل کیسے ہوگی؟ احتیاج محض ایک انسان کا احتیاج ہوتا ہے. وہ احتیاج کیا ہے؟ ماں کے پیٹ میں پڑا ہوا ہے منگ بھی نہیں سک رہا، اللہ میاں کان دے دے سننے نہیں آ رہا، اللہ میاں آنکھ دے دے دکھ رہا نہیں، اللہ میاں منہ دے دے زبان دے دے بولنے نہیں آ رہا، اللہ میاں ہاتھ دے دے پکڑنے نہیں آ رہا، اللہ میاں پیر دے دے بولنے آ رہا تھا کیا؟ اس کو نہیں آ رہا تھا نا، تو محتاج نہیں تھا، ایسا محتاج تھا کہ مانگنے کی بھی سکت نہیں تھی، اس کو محتاج محض تھے۔ میری اور آپ کی حیثیت اسی احتیاج محض کے ساتھ ہے، ہم فقیر اللہ اس لیے ہیں، جس پر یہ حقیقت کھلی رہتی ہے اس کو فقیر، وہ اپنے آپ کو فقیر بولتا ہے، اگرچہ کہ وہ شاہوں کا شاہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کبار یعنی بڑے بڑے بزرگوں کو اپنے نام سے پہلے لکھتے ہیں فقیر، العبد الحقیر، ایک ناچیز بندہ، ایک فقیر بندہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان پہ یہ کھلا ہوا ہے کہ ان کا اپنا عدلی ذاتی یہ فقر محض ہے اور کچھ نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ جو کچھ ہے وہ عطا ربانی ہے۔ جب اللہ نے اندھا دیکھا اپنے اس میں بصیر کی تجلی ڈالی، جب بہرا دیکھا اس میں سمیع کی تجلی ڈالی، جب گونگا دیکھا اس میں کلیم کی تجلی ڈالی، جب انسان کے اندر ارادے کی صلاحیت ہی نہیں دیکھی فعال لما یرید سے ارادے کی تجلی ڈالی، جب قدرتوں میں عاجز دیکھا علی کل شیء قدیر سے اپنی قدرت کی تجلی ڈالی، جب اس کو مردہ دیکھا اللہ نے اس میں حی کی تجلی ڈالی، جب اس کو جاہل دیکھا اللہ نے اس میں علیم کی تجلی ڈالی، گویا اپنی تجلیات کا محور بنا کر، اپنی تجلیات کا مرکز بنا کر اس کائنات کے اندر، دنیا کے اندر اللہ نے بھیجا، جس کو جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تو فطرت اسلام پر، اس لیے کہ اللہ کے اس میں سلام کی تجلی کے ساتھ وجود میں آئے۔ میرے دوست ایسے نہیں ہوتا نا، ان تجلیات کا کار فرما ہونا پیچھے، اس کو کیا کہتے ہیں معلوم؟ یہ نور ہے، چونکہ اس جسم میں اس نور کو سمونے کی صلاحیت نہیں تھی، اللہ نے پہلے اوپر سے نیچے گرایا، اس کو کہتے ہیں خودی کو مٹانا۔ جب خودی مٹ جاتی ہے، مٹی ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس کو عزت دیتے ہیں۔ عزت کیا دی؟ پروردگار عالم اس کو پھل کی صورت میں درخت کے سر پہ چڑھا دیا، لیکن جب پھل مل گیا تو انہیں اکڑ نہیں گیا، وہ پھر جھک جاتا ہے، اس کی متوازعانہ حیثیت کو پروردگار عالم قبول فرما کر پھر اس کو وہاں سے عزت کی بلندیوں پہ اٹھانے کا فیصلہ کرتے ہیں، تو مزید اس کے اندر صلاحیت پیدا کرنے جھاڑ سے اس کو نیچے گرا دیتے ہیں۔ جب وہ جھاڑ سے گر جاتا ہے تو پھر وہ کسی کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، پھر پیٹ کے ذریعے سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے، پھر اس پیٹ سے اس کائنات میں آتا ہے، پھر نیچے رینگتے ہوئے، رینگتا کہ نہیں رینگتا؟ رینگتا کہ نہیں رینگتا؟ کیوں رینگتا ہے؟ چلو یہاں سے پھر ایک سوال اٹھا دوں، بچہ رینگتا ہے تو کیوں رینگتا ہے؟ ہم کو اور آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ پروردگار عالم ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، پروردگار عالم ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ایک اور بات یہاں سمجھ لیجیے، بچہ پیدا ہوا کالا رہتا ڈامر کا ٹکڑا، لیکن اماں کیا بولتی؟ میرا چاند ہے، بولتی بولتی نہیں بولتی۔ باپ کیا بولتا؟ میرا بچہ ہے جی، کیسا تھا میرے اندر، تمہارے کیا کرنا؟ اب اس کو اٹھاتا بھی، اس کو پیار بھی کرتا، اس کو لاڑ بھی کرتا۔ میرے دوستوں ماں بھی اٹھاتی ہے، اپنے سینے سے چمکاتی ہے، لاڑ کرتی ہے، پیار کرتی ہے، ڈامر کا ٹکڑا ہے مگر چاند کا ٹکڑا بولتی ہے، پتا ہے کیوں بولتی؟ اس کے چہرے میں اللہ عز و جل نے اس میں ودود کی تجلی ڈالی تھی، محبتوں کے لٹانے والی ذات۔ وہ کیسے محبتوں کو لٹاتے ہیں میں بتاتا ہوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں موجود ہے، پروردگار عالم نے فرمایا وہ امی موسیٰ فارغہ، ان کا جو آیتے ہیں اس کے اندر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہو گئے تو ان کی امی کو فکر لاحق ہو گئی کہ اب کیا ہوگا، اللہ یہ فرعون تو بچوں کو ذبح کرنے پہ آیا ہوا ہے، تو اللہ نے وحی کی یعنی الہام فرمایا کہ دیکھ اس کو ایک صندوق میں بند کر دے اور سمندر میں ڈال دے۔ حالت زاری میں پوچھا کہ اللہ اس کا اس کے بعد کیا ہوگا، تاکہ میں اس کو اس کے اور تیرے دشمن کے گھر میں بھیج دوں گا، میرے اور اس کے دشمن کے گھر میں بھیج دوں گا یعنی فرعون کے گھر میں، اے اللہ جس سے بچانا ہے اسی کے پاس پہنچائے گا تو یہ کہاں بچے گا؟ تو بچانے والی ذات ہماری ہے، مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کا حکم تھا، بھیج دیا، سمندر میں ڈال دیا، سمندر کی لہروں نے اسے محل میں پہنچا دیا، اور جب محل میں پہنچ گیا تو آسیہ نے گود میں اٹھایا۔ اللہ نے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر اس میں ودود کی تجلی ڈالی۔ ایک مرتبہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فرعون جیسے ظالم اور جابر اور قاتل دشمن کی نظر پڑی تو اس نے بھی کہا ٹھیک ہے چھوڑ دو۔ میرے دوست جب اللہ کی رحمتیں اور عنایتیں اپنے اس میں ودود کی تجلی کی صورت میں جلوگر ہوتی ہیں تو دشمن بھی منہ پھیر کے بھاگنے میں مجبور ہو جاتا ہے۔ تو وہ تجلی جب اللہ اپنے بچے کے اوپر ڈالتے ہیں پھر کہیں جا کے ڈامر کے ٹکڑے کو چاند کا ٹکڑا بولتی ہے، ایسی نہیں بول دیتی۔ اور اللہ اس کے دل میں رحیم کی تجلی ڈالتے ہیں ماں کے قلب پر اور باپ کے قلب پر رحمان کی تجلی ڈالتے ہیں, پھر کہیں وہ کما کے لا کے دیتا ہے اور پھر کہیں اپنے سینے سے چمٹا کے خون جگر پلاتی ہے, بچے یوں ہی بڑے نہیں ہو جاتے. پھر اس کے بعد جب بچہ بڑا ہونے لگتا ہے پروردگار عالم یاد دلا رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں کہ دیکھو تم بھی ایک زمانے میں ایسے تھے جیسے تم اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اور تم اس کو بھلا دیے ہو جس نے تم کو پیدا کیا اور اس دنیا کے اندر زندگی عطا فرمائی ہے. اب اس کے بعد میں اللہ عز و جل ایک اور درس دے رہے ہیں. جب ہم پڑھ رہے تھے اس زمانے کا قصہ ہے کہ حضرت سے ہم نے پوچھا تھا ہمارے استاد, اب اس کو میں الفاظ میں بول دیتا ہوں الگ الگ وقت نہیں, وہ یہ کہ بھائی ایک بچہ ہے رینگ رہا, سب کو معلوم ہے نہیں چل سکتا, رینگنے والا بچہ اٹھ کے چل سکتا نہیں چل سکتا, لیکن اس کو کیا کرتے ہیں باپ بھی اٹھاتا ہے ماں بھی اٹھاتی ہے بھائی بہن بھی اٹھاتے ہیں, اٹھا کر ٹھہرا کر کے بولتے ہیں بیٹے میری طرف آ جاؤ, کیا بولتے ہیں میری طرف آ جاؤ, ادھر بابا ٹھہرا ہوا ہے ادھر بھائی ٹھہرا ہوا ہے ادھر اما ٹھہری ہوئی ہے ادھر بہن ٹھہری ہوئی ہے, سب مل کے بلا رہے ہیں بیٹا میرے پاس بیٹا میرے پاس بیٹا میرے پاس, وہ بیٹے کو رینگنے ہی نہیں آتا سیدھا, لیکن سب بلا رہے کہیں سب کو عقل نہیں تھا, عقل تو ہے میرے دوستوں لیکن اس کو کچھ سکھایا جا رہا ہے, اس کو نہیں سکھایا جا رہا اس کے واسطے سے ہمیں سکھایا جا رہا ہے. کیا سکھا رہے ہیں میرے بندو, جب تم غفلت کا شکار ہوتے ہو حالات بلا کر پروردگار عالم تمہیں اپنی طرف اسی طرح بلاتے ہیں, جو بندہ میرے قریب آنا چاہتا ہے پروردگار عالم متوجہ ہو جاتے ہیں, جو دو ہاتھ آگے آتا ہے اللہ دس ہاتھ آگے آتے ہیں, جو چل کے آتا ہے اللہ دوڑ کے آتے ہیں. یہی تشبیہ دیکھیے کہ جب بچہ چلنے لگتا ہے اپنا پہلا قدم نہیں اٹھاتا, دوسرا قدم پڑنے سے پہلے ماں بھی لپک جاتی ہے باپ بھی دوڑ جاتا ہے بھائی بھی پیچھا کرنے لگ جاتا ہے اور بہن بھی اس کو اپنے سینے سے لپٹا لینا اور چمٹا لینا چاہتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں یہ غفلتوں کے شکار نہ ہو جائے, یہ گر نہ جائے, اسے چوٹ نہ لگ جائے. پروردگار عالم بھی عبداللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ ایک تو غفلت کے عمیق غاروں میں پڑا ہوا نہیں دیکھ سکتے, شرک کے اندھیروں میں کفر کی ظلمتوں میں پڑا ہوا نہیں دیکھ سکتے. اس کے لیے علماء اور مشائخین کا نظام چلایا, یہ اللہ کے اسم علیم کی تجلیات ہیں اور اللہ عز و جل کے اسم حکیم کی تجلیات ہیں. آپ نہیں آتے وہ اللہ ہم پر اسم حلیم کی تجلیات ڈال دیتا ہے, وہ برداشت کر لیتے ہیں. آپ مسائل نہیں پوچھتے, آپ خود سے نہیں آتے تو وہ خود آ جاتے ہیں. یہ ان کی بردباری ہے, یہ ان کی مصلحت ہے, یہ ان کی حکمت ہے. لیکن اللہ کے چاہت کو پورا کرنے کے لیے اپنے اوقات ثمینہ کو آپ کے لیے وقف کرتے ہیں. میرے دوستو یاد رکھیے اس پر اللہ کی تجلیات اترتی ہیں, یہی وجہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو غفلت میں پڑی ہوئی امت ہے اس کو غفلت سے نکال کر یاد میں لایا جائے, اور یہ جو بھٹکے ہوئے مسافر ہیں ان کو راہ راست پہ ڈال دیا جائے, یہ جو اب گرے گا جب گرے گا اس حالت میں ہے اس کو سنبھالا دے دیا جائے, کہیں یہ نفس کا شکار نہ ہو جائے, یہ نفس کے یعنی گمراہیوں میں اور چاہت کی مرضیوں میں اپنے آپ کو فنا نہ کر دے. اس لیے فنائیت کے اصول دے دیے, کبھی فنا فی الشیخ کی تعلیم دی, کبھی فنا فی الرسول کی تعلیم دی, کبھی فنا فی اللہ کی تعلیم دی, کبھی اسلوب سمجھائے کہ دیکھو اپنے پیدا کرنے والے کو مت بھولو کہ اس کی تجلیات کا تم محور و مرکز بن کر اس میں سلام کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا میں آئے ہو, تو اسلام تمہارے سینے میں تھا لیکن کیا ہوا کہ عنفوان شباب میں پہنچے. اللہ کے اسم قوی کی قوت کو لے کر, اللہ کے اسم قدیر کی قدرت کو لے کر, اسی اللہ کی طاقتوں کو اسی کی قوتوں کو اسی کی عظمتوں کو لے کر اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنے لگ گئے. میرے دوستو ہم بڑے نہیں ہیں, ہم محتاج محض ہیں. میں نے عرض کر دیا قرآن کی آیت دلالت کرتی ہے, احادیث مبارکہ پیش قیاسی کرتے ہیں یا ایک اس پر دلالت کرتے ہیں اور آثار سلف صالحین کی بتلاتے ہیں. جو اپنے کو جھکاتا ہے اللہ اسے اٹھاتے ہیں, جو اپنے کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے گرا دیتے ہیں. تو یہ ثنا کا نکلنا ضروری ہے کہ نہیں ہے, یہ بتلانے کے لیے میں نے محتاج محض کا سبب بتلایا. جب کسی آدمی کو یہ یاد رہتا ہے کہ میں تو ایک محتاج محض ہوں, ایک مادہ منویہ ہوں, مٹی میں لپٹا ہوا تھا, کیچڑ تھا, جس کو اللہ نے فرمایا خلقنا الانسان من طین, ہم نے انسانوں کو مٹی سے بنایا, من نطفہ اذا تمنا, ایک نطفے سے بنایا, پھر تم کو ایک مضغہ یعنی گوشت کے لوتھڑے سے بنایا, تم ایسے تھے کہ بول نہیں سکتے تھے, تم ایسے تھے کہ سن نہیں سکتے تھے, تم ایسے تھے کہ دیکھ نہیں سکتے تھے. ان احتیاجات کی تکمیل پروردگار عالم نے فرمائی, یہ اللہ کی قدرتوں کے کرشمے ہیں جو ہمارے اندرون میں پائے جاتے ہیں. ان آثار کے ذریعے سے اللہ اپنے افعال کو ثابت کرتا ہے کہ تمہارے اندرون میں یہ کس نے ڈالا. وہ سارے کے سارے کام کرنے والی ذات اللہ کی ہے, جو ذات اللہ کی ہے اس کے پیچھے اس کے اوصاف لگے ہوئے ہیں جو صفت باری کہلاتی ہے. اور میرے دوستو آخری مسئلہ جو وحدت الوجود سے متعلق ہے وہ ذہن میں رکھیے کہ بات یہ ہے کہ موصوف صفت سے جدا نہیں, موصوف صفت سے جدا نہیں ہوگی. میں نے کہا خالق کی تجلی پڑی مادہ منویہ پر تو رحم مادر میں پہنچ گیا, میں نے کہا اس میں مصور کی تجلی پڑی تو صورتیں بن گئی، میں نے کہا اس میں حی کی تجلی پڑ گئی، یہ سب کیا ہیں؟ صفات باریہ، اللہ عز و جل کی صفات عالیہ۔ میرے دوستو، موصوف صفت سے جدا نہیں رہتی، یاد رکھو۔ مطلب مفتی صاحب تشریف لائے ہیں، دو تین منٹ میں اپنی بات ختم کرو۔ موصوف صفت سے کبھی جدا ہوتی ہے؟ مثلا ایک مثال ہے کہ حافظ قرآن ہے، انہیں گھر میں رہا تو حافظ قرآن رہتا نہیں رہتا، مسجد میں آیا تو حافظ قرآن رہتا نہیں رہتا، انہیں گھر میں بھی ہے تو حافظ ہے، مدرسے میں بھی آیا تو حافظ ہے، مسجد میں بھی آیا تو حافظ ہے، عالم ہے، گھر میں ہے تو عالم ہے، باہر ہے تو عالم ہے، مسجد میں ہے تو عالم ہے، بڑا ہی ہے، گھر میں ہے تو بھی بڑا ہی ہے، باہر رہا تو بھی بڑا ہی ہے، ڈاکٹر ہے، گھر میں ہے تو بھی ڈاکٹر ہے، باہر رہا تو بھی ڈاکٹر ہے، کلینک پہ رہا تو بھی ڈاکٹر ہے۔ یہ صفت ہے میرے دوستو اس کی، علم عالم کی صفت، حفظ حافظ کی صفت، قراءت قاری کی صفت، ایسے ہی بڑائی کا کام، نجاری کا کام کرنا بڑائی کی صفت، اور ڈاکٹری کرنا ڈاکٹر کی صفت۔ تو یہ صفت اپنے موصوف سے جدا نہیں ہوتی۔ پروردگار عالم کی جو اتنی تجلیات اور اتنے شیون الہیہ ہمارے اندرون میں اترے ہوئے ہیں، تو پھر اللہ ہم سے کتنے دور ہیں؟ اللہ کے اتنے اوصاف ہیں تو اللہ ہم سے کتنے دور ہیں؟ اللہ ہم سے بہت قریب ہیں۔ اسی کو قرآن مجید نے کہا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تم سے اتنا قریب ہوں، اتنا قریب کہ تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ ہم سب کو علم نافع اور عمل مقبول عطا فرمائے۔